نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمة إسلام جو أمة توحيد تھی، آج اس کی اکثریت شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گلی اور نگر ایسا نہیں جہاں پر اس امت نے ایک اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اپنے باطل الہ بنا نہ لیے ہوں اور ان کی پوجا شروع نہ کر دی ہو اور شرک کی بیماری کے اندر داخل نہ ہو گئی ہو. حالانکہ اس شرک کی بے خونی کے لیے اللہ عز و جل ہر دور کے اندر اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل جو تواغیت کھڑے کر دیے گئے ہیں ان کا انکار کرو. اسی شرک سے ڈرایا اس آیت میں جو میں نے ابتدا میں پڑھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر ان یشرک بہ، اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی گناہ ہوگا، اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. انسانوں کی عقلیں کھولنے کے لیے اپنے انبیاء کا، پاکیزہ انبیاء کا نام لیا جو امتوں کو شرک کی دلدلوں سے نکال کر توحید کے گلستانوں میں پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے. آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ مالک ان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِثَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. یہ اکبر الکبائر ہے، توبہ کیے بغیر اس کی معافی نہیں ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر یہ شرک انسانوں میں پھیلتا ہے. ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ اپنے بزرگوں سے اندھی محبت، اندھی عقیدت، اپنے بزرگوں کو بڑا دکھانے کے لیے، ان کے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر لوگ ایسے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جن پر کرامت کا بڑا مبارک لیبل لگا ہوتا ہے، اور حقیقت کے اندر شیطان ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور بڑی بڑی ہستیوں کے نام کی آڑ میں امتوں کے اندر شرک کو پھیلاتا ہے. جیسے قوم نو جواب میں کہتی ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونصرا، اپنے نبی کی دعوت کو سننے کے بعد قوم کے بڑے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اپنے پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا، یہ تمہیں تمہارے الہوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہے. اب یہ بیماری ان لوگوں کے اندر بھی عام ہے جو ادری کے لیے یا رسول اللہ، غیثنی یا رسول اللہ کے اعلان نعرے لگاتے ہیں. ان کے اندر اس بیماری میں ہمیں تو پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ بیماری ہے، کیونکہ ان کا چہرہ ہی شرک کی کھلی دعوت کو لے کر میدان میں آیا ہے. لیکن آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا جا رہے ہیں وہ ان حضرات کی گھر کی باتیں ہیں جن کا لیبل بڑا پیارا ہے، خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، جن سے لوگ محبت دعوت توحید کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن بظاہر دعوت توحید کا نام ہے اور اندر کھاتے میں، اندر خانے میں شرک کی کھلم کھلا دعوت، وہ ادرکنی یا رسول اللہ، غسنی یا رسول اللہ، اعلان منبر پہ کرتے ہیں اور یہ اپنی کتابوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہیں. انہی بھاری بھرکم شخصیات کے اندر ایک شخصیت اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے. ان کی کتاب ارواح ثلاثہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ کتاب مکتبہ رحمانیہ لاہور شائع کر رہا ہے. آئیے ایک ایک عقائد کو لے کر قرآن و حدیث کی ترازو میں اس کو تولتے ہیں. صفحہ نمبر 21 ہے، حکایت نمبر 4 ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے مزار پر حاضر ہوئے، مراقب ہوئے، ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں قطب الاقطار ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے. ایک روز شاہ صاحب کی بیوی نماز میں مصروف تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ کے اندر دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے. وہ ڈر گئی اور گھبرا کر شاہ صاحب سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے. بس اس لیے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھا گیا، لیکن تحریرات میں شاہ صاحب یہی نام لکھا کرتے تھے، لیکن جو مشہور ہوئے وہ ولی اللہ کے نام سے ہوئے. صفحہ نمبر 21، حکایت نمبر 4. آئیے، پہلی بات تو اس حکایت سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرات علماء بریلی اور علماء دیوبند کے اندر کچھ فرق نہیں. وہ بھی مزار پرست ہیں اور دیوبندی بھی مزاروں پر جا کر مراقبے کرتے ہیں. نمبر 2، دونوں کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر مدفون بزرگ سنتے ہیں. اسی لیے تو خواجہ صاحب نے شاہ عبد الرحیم کو مزار کے اندر سے، قبر کے اندر سے بتا دیا. حالانکہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور یہ زندہ اور مردے برابر نہیں ہوا کرتے. اب قرآن حکیم تو بتا رہا ہے کہ زندہ اور مردے برابر نہیں، لیکن علماء دیوبند کے سرتاج اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں جو حکایت بیان کرتے ہیں، اس میں شاہ صاحب کی مختار کاکی سے گفتگو بھی ہے. ایک وہ شخص جو قبر کے اوپر بیٹھا ہے، دوسرا وہ شخص جو ہزاروں من مٹی کے نیچے زمین میں دفن ہے، مردہ ہے، وہ زندے کو بچے کی خوشخبری دے رہا ہے. خوشخبری بھی ولی اللہ کی اور لڑکے کی. حالانکہ قرآن حکیم تو بتاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ غیب کی باتیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. لیکن یہاں اندر پڑا ہوا مردہ، اسے علم ہے میرے اوپر کون آ کر بیٹھا ہے، اور اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی حاملہ ہے، اس کو اولاد ہونے والی ہے، وہ بھی اس مردے کو پتا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر لڑکی نہیں لڑکا ہے، یہ بھی اسے پتا ہے، اور عام بچہ نہیں بلکہ وہ قطب الاقطاب ہے، ولی اللہ ہے، بہت بڑی ہستی ہے، یہ بھی اس مردے کو پتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، زمین و آسمان کے غیبوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہاں علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ یہ تمام غیب جانتے ہیں. آئیے آگے چلیں، حکایت نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے. گندوہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب موت کی بیماری میں مبتلا ہوئے، تو مرتے وقت بچوں کی چھوٹی عمروں کا تردد تھا. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا تو کاہے کو فکر کرتا ہے، جیسے تیری اولاد ہے ویسے ہی یہ میری اولاد ہے. پھر آپ کو اطمینان ہو گیا. مولانا نے فرمایا شاہ صاحب کی اولاد عالم ہوئی اور بڑے مرتبوں پر پہنچی. اب اس قصے کو جو اپنے بزرگوں کی بزرگی کو بڑھانے کے لیے گھڑا گیا، سوچئے اس حکایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے آ رہے. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ شاہ ولی اللہ بیمار ہیں اور حضرت گنگوہی پریشان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر کے اندر سے لوگوں کے حالات سے کیسے واقف ہوئے؟ حالانکہ قرآن حکیم تو ہمیں بتاتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر نبی فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں جانتا، بہت سے فائدے اپنے لیے اکٹھے کر لیتا اور کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر یہی بات بریلی چینل سے بیان کی جائے تو دیوبندی پریس کفر اور شرک کے فتوے جاری کرتا ہے، اگر وہ کہے ہر جمعے کے دن کھڑے ہو کر درود پڑھیں کہ آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے یہاں موجود, تو یہ کفر اور شرک ہے. لیکن یہی اگر توحید کے لبادے میں چھپا کر علماء دیوبند پیش کریں تو یہ ایمان کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مرنے لگا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں اور یہ پریشان ہیں, لیکن اللہ کے نبی کو یہ نہ پتہ لگا کہ عمر رضی اللہ عنہ وردہ نماز پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز دن پہ حملہ ہوگا. آپ نے انہیں اگر کیوں نہیں تسلی دی, کیوں نہیں بچایا؟ عثمان اتنے دن گھر میں بند رہے رضی اللہ عنہ وردہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پانی پہنچایا نہ تسلی دی. حضرت علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئی, حسنین شہید کیے گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرام کے لیے تو اپنی قبر سے نکل کر نہ آئے, لیکن ان حضرات کے لیے قبر سے نکل کر باہر آ کر تسلیاں دینی شروع کر دی. آئیے آگے حکایت پڑھتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا, یہ قصہ میں نے کسی بزرگ سے نہیں سنا بلکہ دیوان اللہ دیے سے سنا. فرماتے ہیں کہ مرزا جان جانا کا معمول تھا, جامع مسجد میں جب جمعے کی نماز کے لیے تشریف لاتے جنوبی دروازے سے داخل ہوتے اور جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جاتے تو شرقی دروازے سے جاتے. جمعے کی نماز کے بعد شرقی دروازے کی شمالی صدری میں ایک بزرگ مصلی بچھا کر بیٹھتے تھے. ان کے سامنے ایک مٹی کا لوٹا اور اس کے اوپر ایک بھیجی ہوئی اینٹ رکھی ہوتی تھی. مرزا صاحب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو ان بزرگوں کو لاتے مارتے, گالیاں دیتے, ان کے نیچے سے مصلی چھین کر پھینک دیتے, لوٹا اٹھا کر توڑ دیتے, اینٹ کو بھی پھینک دیتے اور یہ کر کے روانہ ہو جاتے. لوگ یہ حرکت دیکھ کر مرزا صاحب کی شان کے خلاف سمجھ کر تعجب تو کرتے مگر دریافت کرنے کی ہمت نہ ہوتی. آخر ایک دن ایک بندے نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ کون بزرگ ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ یہ برا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ مرزا صاحب نے فرمایا, اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب ہم لڑکے تھے یہ بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے تھے اور یہ ہمارے پاس آیا جایا کرتے تھے. ہم لڑکے تھے اور یہ ہمارے چاہنے والوں میں سے تھے اور ہمارے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا. خیر اس وقت ان کے ہمارے چاہنے والوں میں سے تھے اور یہ بھی ہمارے پاس آیا کرتے تھے. اس وقت ان کے ساتھ یوں ہی ہاتھا پائی ہوا کرتی تھی. جوں جوں ہم جوان ہوتے گئے ہمارے چاہنے والے رخصت ہوتے گئے, مگر یہ شخص ایسا تھا جو برابر آتا رہا. اب خدا نے ہمیں ہدایت دی, ہم سلوک کی طرح متوجہ ہوئے, خدا کے فضل سے صاحب اجازت ہوئے. ایک روز ہمیں خیال آیا کہ یہ شخص با وفا دوست ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. میں نے جب اس کی طرف توجہ کی تو اس کے عکس ہی میں دب گیا. میں نے اس کو اپنے سے بہت اونچے مقام پر دیکھا, لڑکے کا عاشق لیکن بہت اونچے مقام پر دیکھا. اب میں نہایت پریشان ہوا, میں نے اس کا نہایت ادب کیا, اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑی اور کہا میں اس جگہ کے قابل نہیں, آپ میری جگہ تشریف رکھیں اور میں آپ کی جگہ. مگر اس نے نہ مانا. میں نے اصرار کیا مگر اس نے میرے اصرار پر بھی نہ مانا اور کہا تمہیں میرے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہوگا جو اب تک کرتے رہے ہو. اس کو میں نے نہ مانا تو انہوں نے میری تمام کیفیت چھین لی. میرا علم, میرا تقویٰ, میری سلوک کے اندر جو ترقیاں تھیں وہ ساری چھین لی اور میں کورا ہو گیا. بالکل میرے سینے میں علم نہ رہا. اب میں پریشان ہوا. میں نے کہا میری کیفیت واپس کر دو. اس پر انہوں نے شرط لگائی کہ واپس کرتا ہوں, تم وعدہ کرو مجھ سے ویسے ہی برتاؤ کرو گے جو مجھ سے پہلے کرتے رہے. اب میں لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں. حکایت نمبر 7 صفحہ نمبر 22. اس حکایت میں بچپن میں ولی اللہ صاحب کے دوست تھے, ولی جوان ہوتے گئے, چاہنے والے رخصت ہوتے گئے, ایک شخص رہ گیا, اس کی توجہ میں دب گئے. توجہ کا یہ طریقہ صوفیوں کے ہاں رائج ہے, ایک دوسرے پر توجہ کرتے ہیں اور ولی کامل بنا دیتے ہیں. سوال یہ ہے یہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کیوں نہ تھی؟ آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے, ان کو دعوت دیتے, سارا عرب مسلمان ہو گیا لیکن آپ کے چچا مسلمان نہ ہوئے. آپ نے کیوں نہیں توجہ کر کے اس کے کفر اور شرک کی ساری کیفیت کو سلب کر لیا اور ایک نظر ڈال کر ایمان کی تمام کیفیت ان کے اندر داخل کر لی؟ کیفیت سلب کرنا, کورا کرنا, ایمان چھین لینا, ایمان ڈال دینا, اگر یہ صرف ایک نظر کا ہی کمال ہے تو جو نظر ان بابا جی کے اندر مرزا جانے جانا کے اندر تھی وہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی. بلکہ اللہ کے نبی تو فرمایا کرتے تھے کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور یہاں ایک نظر ڈالی جاتی ہے اور دلوں کی ساری کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں. کہیں یہ اپنے بزرگوں کا نام بڑھانے کے لیے, ان کی شان اونچی کرنے کے لیے شیطان ان کے آڑ میں ہمارے درمیان شرک تو نہیں پھیلا رہا کہ ان بابا جی کے اندر اتنا کمال ہوتا تھا کہ ایک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, لیکن وہی نگاہ مرد مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, لیکن چچا تسلیم نہیں کرتا. حکایت نمبر 43 صفحہ نمبر 60 سنیے. مولوی فضل حق صاحب شاہ عبد القادر صاحب سے حدیث پڑھتے تھے. شاہ صاحب بڑے صاحب کشف تھے, وہی صاحب کشف جن کو بریلوی زبان کے اندر عالم الغیب کہا جاتا ہے, تو دیوبندی زبان کے اندر ان کا نام بدل دیا جاتا ہے. شراب کو شراب کہہ کے نہیں پیا جاتا بلکہ وسکی کہہ کر پیا جاتا ہے, کیونکہ خمر کہہ دیا تو حرام ہو جائے گی. نام بدل لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب علماء بریلی عالم الغیب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے تو وہ مشرک قرار پاتے ہیں, لیکن علماء دیوبند علم غیب کو دوسرا نام دیتے ہیں کہ وہ کشف ہو جاتا تھا اور سب کچھ جان لیتے تھے. بڑے صاحب کشف تھے, خاندان میں آ کر کشف سب سے بڑا ہوا تھا. جس روز مولوی فضل حق کسی ملازم کے سر پر کتابیں رکھوا کر آتے پڑھنے کے لیے, تو شاہ صاحب کو پہلے سے کشفوں کا پتہ لگ جاتا کہ آج مولوی صاحب نے کتابیں خود نہیں اٹھائی حدیث کی بلکہ خادم کے سر پہ لکلائے ہیں, تو ان کو اس دن حدیث نہ پڑھاتے, اور جس دن وہ خود اپنے سر پہ اٹھا کر لاتے اس دن ان کو حدیث کا علم دیا جاتا. یہ کشف ایک ایسی صلاح ہے جس کے پردے میں امت کو کھلی گمراہی اور شرک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اگر دیوبندی حضرات یہ لکھ دیتے کہ غیب سے پتہ چل جاتا تو بریلوی و دیگر لوگ ان کو اپنا جیسا سمجھتے, اپنا ہم پیالہ اور ہم عقیدہ سمجھتے. غیب تو لکھا نہیں, کشف کی ایک اصطلاح نکالی, اور یہ اصطلاحیں بہت معروف اور مشہور کی. اب آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں, یہ غیب کی باتوں کا علم کیا کسی کو ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, فرشتوں سے معاملات ہوئے, ان سے سوالات کیے گئے, تو انہوں نے جواب میں کہا سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, جو علم تو ہمیں دے دیتا ہے وہی ہمارے پاس ہے, انک انت العلیم الحکیم, تمام کا تمام علم تو ہی جانتا ہے, تو ہی حکمت والا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن بتاتا ہے وعندہ مفاتیح الغیب, غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں, لا يعلمها الا هو, اللہ کے علاوہ اس غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. سوچئے یہ کشف صحابہ کرام کو نہ ہوا, یہ کشف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوا, کتنے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مانگ کر لے گئے تبلیغ کے لیے اور انہیں شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی کو وہ کشف کیوں نہ ہوا کہ یہ جو جا رہے ہیں ان کو تھوڑی ہی دور کنویں پر لے جا کر شہید کر دیا جائے گا. ایک ماہ تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت نازلہ پڑھتے رہے, بد دعائیں کرتے رہے کفار کے لیے, لیکن یہ کشف ان کو نہ ہوا جو علماء دیوبند کو ہو رہا ہے. بلکہ یہ غیب کی ایک اصطلاح ہے, اور شریعت کے اندر غیب کی خبر اگر اللہ نہ بتائے نبی کو بھی علم نہیں ہو سکتا, تو کسی مولوی کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ آج یہ کتابیں سر پہ اٹھا کر لایا ہے اور آج یہ ملازم کے سر پہ رکھ کر لایا ہے. تو بواہر توحید کا لبادہ تو موجود ہے, لیکن حقیقت کے اندر تمام کے تمام وہی عقیدے جو بریلوی کھل کر بیان کرتے ہیں یہ چھپ کر اس کو تسلیم کرتے ہیں. حکایت نمبر 115 سنیے. خان صاحب نے فرمایا یہ قصہ میں نے ابو بکر خان والے سے سنا جو کہ شاہ عبد القادر صاحب کے دیکھنے والوں میں سے تھے. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعد مغرب سید صاحب نے اکبر آبادی کی جامع مسجد کے بیچ در میں بیٹھ کر وعظ فرمایا, اور اس وعظ میں آپ نے ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین کے کچھ فوائد بیان کیے. چار رافضی حوض پر کھڑے تھے. اس وقت رافضیوں کا فتنہ کچھ کم ختم تو نہ ہوا تھا, لیکن کچھ کم ضرور ہو گیا تھا. رافضیوں نے تالی بجائی, کہکا لگا کر بھاگنا چاہا. سید صاحب نے ان کی آواز سن کر زور سے اللہ کا نعرہ لگایا. اس آواز سے ایک رافضی تو حوض کے قریب ہی گر پڑا, ایک حوض سے کچھ آگے گرا, ایک دروازے کے پاس گرا, ایک مسجد سے نکل گیا. سید صاحب ضرب اللہ کے بعد خاموش بیٹھ گئے. اس وقت مسجد کی یہ حالت ہو گئی کہ تندور کی طرح گرم ہو گئی, لوگ جلنے لگے. میں چونکہ کچھ قدر بے تکلف تھا, میں نے شاہ صاحب کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا, حضور بس اب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا بہت اچھا. اس کے بعد آپ نے عشاء کی اذان کا حکم دیا اور فرمایا ان تینوں رافضیوں سے کہہ دو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں. اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی, اس میں تینوں رافضی شریک ہوئے اور سنی ہو کر سید صاحب سے بیعت ہو گئے. خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچپن میں سنا کہ سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے توڑ ڈالے. حکایت نمبر 115 میں رافضیوں کا تالی بجانا اور کہکا لگا کر پھر بھاگ جانا, جس پر سید صاحب کو غصہ آیا. سید صاحب نے اللہ کا نعرہ لگایا, رافضی گرے مگر ایک بھاگ بھی گیا اور مسجد جلنے لگی. آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, زندگی پر اس واقعے کو پیش کر کے قرآن و حدیث کے ترازو میں تولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی دعوت کی, ان کو دعوت الی اللہ دینے کے لیے بلایا, خاندان والے اکٹھے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا, تو وہ پورا خاندان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہوا. آپ کے چچا نے آپ کو بد دعا دی, تبت یدا کہ یا محمد کا جملہ کہا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی آپ پر اوجڑی ڈال دیتا, کوئی آپ کو پتھر مارتا, کوئی آپ کے دانت کو توڑ دیتا, کوئی آپ کے ماتھے کو پھاڑ دیتا, کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو اتنا بل دیتا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نعرہ لگا کر ان کو کیوں نہیں گرا لیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہوتے اور مشرکین آپ پر اوجڑی ڈال کر ہنستے کہکے لگاتے, آپ کی نماز کے دوران تالیاں بجاتے, یہاں تو ایک رافضی تالی لگا کر بھاگا تو شاہ صاحب نے اللہ کہہ کر تینوں کو زمین پہ گرا دیا, اور یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, سب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, چچا آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہا ہے, جادوگر کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ تو اللہ کی ضرب لگاتے ہیں, نہ بیت اللہ تندور کی طرح جلنے لگتا ہے, اور یہ تمام معاملات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن یہاں مولوی صاحب کا تھوڑا سا مذاق اڑایا تو انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ ساری مسجد بھی جلنے لگی اور وہ بھی گر گئے اور توبہ طائف بھی ہو گئے, وہاں تو توبہ طائف ہو گئے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, توحید کی دعوت پیش کی, انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر برسا رہے, آپ کا سر مبارک پھاڑ دیا, آپ کے جسم سے خون بہتا ہوا آپ کی جوتیوں میں آ کر جم گیا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اللہ کی ضرب کیوں نہیں لگائی, بلکہ کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, یہ مجھے نہیں جانتے, مجھے یقین ہے اگر یہ نہ صحیح تو ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی نہ کوئی میرا کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہوں گے. اللہ عز و جل اپنے نبی کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں فرماتا ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ ہدایت کے تمام خزانے تو اللہ مالک عز و جل کے اختیار میں ہیں, تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور شاہ صاحب فوراً تین راضیوں کو اپنا مرید بھی کر لیتے ہیں, ان کو سننی بھی بنا لیتے ہیں اور وہ ہدایت پا کر بھی چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی ضرب سے کتنے کمال ہو جاتے ہیں. کہیں یہ کمالات بیان کرتے کرتے ہم شان رسول اللہ سے بڑھ کر اپنے نبی کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں, اور کہیں ان کرامات کی آڑ میں امت کو شرک کی دعوت تو نہیں دی جا رہی. آئیے آگے چلتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد, حکایت نمبر 117 ہے, صفحہ نمبر 132 ہے, میرے استاد میاں جی محمدی صاحب بیان فرماتے کہ جب سید صاحب سیر کو تشریف لے جاتے تو بڑے بڑے لوگ شکار بند پکڑا کرتے تھے, ہم بھی چاہتے کہ یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو مگر موقع نہ ملتا. ایک روز موقع مل گیا, میں شکار بند پکڑے ہوئے سید صاحب کے ہمراہ چلا. خانم کے بازار میں ایک کوچا تھا, اس کوچے کے ایک موڑ پر ایک رنڈی کا مکان تھا, رنڈی کوچے آباد کرنے والی عورت ہے, اس میں جو رنڈی رہتی تھی وہ نہایت حسین اور پڑھی لکھی تھی, اور اس رنڈی کے ہاں جو گاہک آیا کرتے تھے وہ معمولی آدمی نہ تھے بلکہ بڑے اعلیٰ مقام والے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھا کرتے تھے. سید صاحب مکان کے پاس کو نکلے تو اتفاق سے وہ اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور تمام لباس اس نے زیر تن کیا ہوا تھا. سید صاحب اس کو اس جگہ پر اسے دیکھ کر چھٹکے اور ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور اس کے بعد گھوڑا آگے بڑھا کر روانہ ہوئے. ابھی آپ 20-25 قدم ہی چلے ہوں گے کہ اتنے میں وہ رنڈی دوڑتی ہوئی آئی اور یہ آواز دیتی ہوئی, اے میاں سوار خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لے. آپ نے گھوڑا روک لیا اور بے تحاشا گھوڑے کے اگلے پاؤں کو لپٹ گئی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سید صاحب ہر چند فرماتے کہ بی بی سن تو صحیح, بات تو بتلا, تو کون ہے, کیوں روتی ہے, گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دے, اپنا مطلب کیا. مگر وہ نہیں مانتی اور برابر گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے روتی رہی. تھوڑی دیر میں اسے فاقہ ہوا, اس نے کہا میاں میں بیوہ ہوں, توبہ چاہتی ہوں, گناہوں سے الگ ہونا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں چاہتی. سید صاحب نے فرمایا اس وقت تیرے مکان میں کچھ لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں جی ہاں. آپ نے کہا تو نکاح کرے گی؟ کہا ہاں میں نکاح کروں گی. کس سے کروں گی؟ فلاں سے کروں گی. اس کو بلا کر لے آئے اور اس سے اکبری مسجد میں لے جا کر آپ نے نکاح فرما دیا اور کہا کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں, جس طرف کو میں نکل جاتا ہوں وہاں کے درخت اور جانور تک مجھے پہچانتے بھی ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں. حکایت نمبر 117 صفحہ نمبر 132. آئیے ذرا بھی حکایت سے جو جو باتیں اور جو جو عقیدے سامنے آ رہی ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایک نظر سے ہی رنڈی کو توبہ کرنے کے لیے تیار کروا دیا, ایک نظر پڑی اور وہ اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ کر توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگی. ایک رنڈی کے چاہنے والے بھی توبہ طائب ہو گئے, جتنے اس کے کوٹھے میں بیٹھے تھے سب نے زنا بدکاری سے توبہ کر لی. اس نے بابا جی نے اپنے بارے میں کہا کہ پانی کی مچھلیاں اور چیونٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، درخت اور جانور مجھے پہچانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. آئیے ذرا ان باتوں کو قرآن و حدیث کے ترازو پہ تولتے ہیں. بزرگ کی ایک نظر سے رنڈی توبہ طائب ہو گئی، کیا اس بزرگ کی نظر نبی رحمت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے بھی بڑھ گئی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی موت کے وقت اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، چچا ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تجھے قیامت کے دن بخشوانے کی کوشش کروں گا. ابو جہل عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ابو طالب سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہی مرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، دوزخ سے بچ جائیں. نبی پاک کی آنکھیں، پاک آنکھیں ابو طالب کو سال ہر سال سے دیکھ بھی رہی ہیں مگر کفر سے توبہ نہ کروا سکی. اور یہ بابا جی، یہ بزرگ علماء دیوبند کے سرتاج ایک نظر ڈالتے ہیں رنڈی پر، اور ایک نظر کا اتنا کمال ہے رنڈی بھی توبہ کر جاتی ہے، اس کے گاہک بھی توبہ کر جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نہ صرف نظر ڈال رہے ہیں سالہ سال سے بلکہ منتیں بھی کر رہے ہیں، آخری لمحات میں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں کہہ بھی رہے ہیں چچا میرے کان میں ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں تجھے بخشوانے کی کوشش کروں گا. اور وہ جواب میں کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے بابا کے اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں. اب نبی کی نظریں وہ کمال نہیں ہے جو کمال ان بزرگوں کی نظروں کے اندر پیدا کر کے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کی کرامات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. سن لیجئے قرآن حکیم کے فیصلے کو. قرآن حکیم فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. رنڈی کے چاہنے والے بھی ایک ہی نظر سے توبہ پائی ہو گئے. اور صحیح بخاری میں ہے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ دونوں ابو طالب کو چاہنے والے تھے، نہ تو اللہ کے نبی ابو طالب کو مسلمان کر سکے، آپ کی نظر کے اندر وہ کمال نہیں آیا جو کمال علماء دیوبند کی نظروں کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی ابو طالب کے چاہنے والے ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے. کہاں بزرگ کی نگاہیں اور کہاں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں. اللہ اکبر، یہ بزرگ یہاں پر اعلان کر رہے ہیں، میاں محمدی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جو ساتھ ہے، کیا تم نے دیکھا ہم نے کیا کیا؟ گویا بزرگ میاں محمد کو کہہ رہا ہے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نگاہ میں رنڈی کو بھی طائر کر دیں، اس کی عاشقوں کو بھی توبہ کروا دیں، اور قرآن اعلان کرتا رہے اپنے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انک لا تہدی من احببت کا. آگے فرماتے ہیں کہ درخت مجھے سلام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے وہ درخت جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کو وہ درخت سلام کرتا تھا، کہیں یہ مرزا قادیانی کی طرح نبوت پر ڈاکے تو نہیں، خفیہ نبی بننے کا اعلان تو نہیں کہ مجھے بھی پتھر اور راستے کے درخت سلام کرتے ہیں؟ یہ شان، یہ فضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیرت اور احادیث کی کتابوں سے کسی کے لیے نظر نہیں آتا. کسی صحابہ کی نے یہ دعویٰ نہیں کیا مجھے فلاں پتھر نے سلام کیا یا مجھے فلاں درخت نے سلام کیا، لیکن یہاں نبوت کی سیڑھیوں پہ چڑھا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں گزرتا ہوں تو درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں اور پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں. آئیے حکایت نمبر 119 صفحہ 138 اس کو سنتے ہیں. ایک بانکا شخص ریشم کا لباس پہن کر داڑھی منڈا کر بیعت ہونے کو آیا. آپ نے تمام کاموں سے منع فرمایا، اس نے توبہ کی، پھر اس کو علیحدہ لے جا کر بیعت کیا. بیعت ہونے کے بعد یہ شخص 6-7 روز تک صبح کے وقت اور عصر بعد نماز عصر روزانہ آتا رہا. 7ویں 8ویں دن پریشان روتا ہوا آیا، عرض کیا میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارا قیام 6-7 مہینے ہوگا اور میں حضور سے مستفید ہوتا رہوں گا، مگر آج ہماری فوج کے تبادلے کا حکم آ گیا اور کل کو یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے. مجھے اپنی محرومی اور آپ کی مفارقت کا نہایت صدمہ ہے. سید صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہ القادر کے حجرے میں لے گئے، آدھا پونا گھنٹہ حجرے میں رہے. اس کے بعد سید صاحب تنہا حجرے سے باہر نکلے، لوگوں سے کہا جاؤ اس کو اٹھا کر باہر لے آؤ، اس کو ہوا دو. یہ کہہ کر تیز قدمی کے ساتھ دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے. ہم لوگ جب اندر گئے دیکھا تو وہ شخص بالکل بے ہوش تھا. اسے حجرے سے باہر لایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، کچھ دوائیاں سنگھائی گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا. ہوش آتے اس کی حالت یہ ہوگی کہ بالکل مست تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی. جب کہتا تھا واللہ باللہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں سید صاحب ہی نظر آتے ہیں، وہ میری آنکھوں میں بھی ہیں. یہ الفاظ نے 3 مرتبہ زور زور سے کہے. سید صاحب دروازہ کھول کر اپنا چہرہ باہر نکالا اور زور سے کہا خاموش اور مجھ کتے کی صورت اپنے سامنے سے ہٹا لے. یہ الفاظ بھی آپ نے 3 مرتبہ کہے. اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا. حکایت نمبر 119 اور صفحہ نمبر 138. اب آئیے اس ہدایت سے کچھ باتیں ثابت ہوئی. بیعت کرنے کے بعد علیحدہ تعلیم دی. نمبر دو آدھ پون گھنٹہ حجرے میں رکھ کر خاص توجہ دی، ایس ہونے والا بالکل بے ہوش ہو گیا. سید صاحب نے کہا، اس مرید نے کہا، واللہ باللہ جس طرح آنکھ اٹھاتا ہوں ہر چیز میں مجھے سید صاحب نظر آتے ہیں. سید صاحب نے اپنے آپ کو کتے کی صورت کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیعت کے سلسلے اور علیحدہ تعلیم کی کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اللہ کے نبی کسی کو کلمہ پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں لے جا کر اس کو خاص بٹھا کر تعلیم دی اور جو تعلیمات اس کو دی صحابہ کو اس سے محروم رکھا، اور پھر وہ تعلیم کے دوران کیا اللہ کے نبی نے کسی کو بے ہوش کیا؟ یہ تمام کے تمام طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے اسلام لانے کا واقعہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. جب سیدنا تلوار لے کر نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے کپڑے کو پکڑا اور سختی سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عمر، اب بھی وہ وقت نہیں آیا، اب بھی تم باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی. یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما. آپ کی اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کو مسلمان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الگ حجرے میں لے جا کر تعلیم نہیں دی، ان کو بے ہوش نہیں کیا، ان پر خاص توجہ نہیں کی، اور پھر وہ کوئی طریقہ بھی حدیث سے ثابت نہیں جو مولانا صاحب نے، بابا جی نے اپنے مرید کے لیے کیا. آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، وہ بندہ مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے. اور یہاں تربیت کا، بیعت لینے کا، توجہ کرنے کا جتنا طریقہ ہے وہ من گھڑت صوفیہ کا طریقہ ہے. قرآن اور حدیث کے پنے ان طریقوں سے خالی ہیں، بے بہرا ہیں، نہیں جانتے ان طریقوں کو. اور ہمارے لیے جو حکم ہے وہ کتاب اللہ کے اندر یہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرنی ہے تو صرف اس چیز کی کرنی ہے جو اللہ عز و جل نے نازل کی، اور وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بڑے اور چھوٹے کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ معصوم عن الخطا اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انہی کے نقش قدم پر نجات ہے، اور ان کو چھوڑ کر اگر اپنے اپنے بزرگوں کے طریقے لیں گے تو وہ تمام کے تمام طریقے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. جنت کی طرف کوئی طریقہ جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آئیے اگلی کرامت کا حال پڑھتے ہیں. حکایت نمبر 122 ہے، صفحہ نمبر 142 ہے. کچھ عرصے بعد کڑک سنگھ پسر رنجیت والی لاہور سے لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے مجاہدین مارے گئے. مولوی محمد اسماعیل، مولوی محمد حسن بھی وہیں شہید ہوئے. البتہ میدان مجاہدین کے ہاتھ رہا. جب لاشیں اٹھائیں گی تو سید صاحب اور ان کے ساتھیوں کا پتہ نہ لگا. شہید تو ہوئے اس میدان میں، لیکن ان کی لاشوں کا پتہ نہ لگا. لوگ تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے، جستجو کرتے رہے، کسی کو نہ ملے. البتہ گاؤں سے برابر خبر ملتی رہی، یہاں سے وہاں سے. ایک شخص نے بتایا، مجھے سخت بخار تھا، اسی حالت میں میں نے تینوں شخصوں کو جاتے دیکھا، جس میں ایک سید صاحب تھے. میں نے غل مچایا کہ حضرت، آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کیوں ہم سے علیحدہ ہو گئے؟ میرے شور مچانے پہ حضرت صاحب نے منہ پھیر کر مجھے دیکھا، کچھ جواب نہ دیا، چلے گئے، اور میں سخت بیماری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا. دوسرے شخص نے بیان کیا، ہم انہی دنوں سید صاحب کو ایک پہاڑ پر تلاش کر رہے تھے. اچانک کچھ فاصلے پر گڑبڑاہٹ سنی. وہاں دیکھا تو سید صاحب اور ان کے دو ساتھی بیٹھے ہوئے. ہم نے سلام کیا، مسافہ کیا، اور عرض کیا کہ آپ کیوں غائب ہوگئے؟ سب لوگ آپ کے بغیر پریشان ہیں، مجبور ہو کر ہم نے فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، اس کی بیعت کر لی ہے. آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم کو غائب رہنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے. اتنا فرما کر قافلہ والوں کی خیر اور حالات پوچھے اور روانہ ہو گئے. میں نے بھی ساتھ چلنا چاہا تو مجھے منع کیا. جب کوشش کر کے میں نے ان کے پیچھا کرنا چاہا تو میرے پاؤں اتنے وزنی ہو گئے کہ میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، مایوس ہو گیا، اور حضرت وہاں سے غائب ہو گئے. تیسرے شخص نے بیان کیا کہ سید صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایک گاؤں اترے. وہاں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جو تازہ قبر پڑی ہوئی ہے، یہ ابھی سید صاحب ہی اس مردے کو دفنا کر یہاں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں، کیونکہ اونچی ہے نا اس قبر کو، ابھی وہ توڑ کر چھوٹی کر کر گئے ہیں کیونکہ قبر بہت اونچی تھی. ادھر ادھر دیکھا تو سید صاحب کہیں نظر نہیں آئے. آئیے اس حکایت سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کو گنیے. شاہ صاحب اور ان کے رفقا شہید ہوئے مگر لاشیں غائب ہو گئیں. شاہ صاحب جنگلوں پہاڑوں پر رہتے تھے مگر قافلے میں شامل نہ ہوتے تھے، رہتے تھے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد پھر وہ جا کر لوگوں کو نظر آتے تھے. شاہ صاحب کو سید صاحب کو دونوں کو غائب رہنے کا حکم ہوا. سید صاحب کے ساتھ چلنے کو جی چاہا تو پاؤں من من کے کر دیے گئے. اب دیکھیے مولوی اسماعیل اور مولوی حسن صاحب دونوں شہید ہوئے مگر سید صاحب کا پتہ نہ چل سکا. پھر یہ شہید ماں اپنے سید صاحب کے غائب ہوئے مختلف مقامات پر ظاہر ہوتے مگر فرماتے مجھے غائب رہنے کا حکم ہوا ہے. پہلی بات تو جو شخص شہید ہو جائے وہ دنیا میں آ نہیں سکتا. یہ پکی قبر کو توڑ بھی رہے ہیں, یہ اپنے مریدوں سے اپنے قافلے کے حالات بھی پوچھ رہے ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ عز و جل نے شہیدوں سے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. شہیدوں نے کہا اللہ ہمارے پاس جو کچھ تیرا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, تو اسے اور کیا مانگے. رب نے کہا نہیں مانگو, جاؤ کچھ مانگتے ہو تو مانگو. وہ بار بار اصرار کرتے رہے تو شہیدوں نے کہا اے اللہ عز و جل اگر تو نے دینا ہی ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈال دے, ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور پھر جا کر وہاں پہ لڑائی کریں اور قتال کریں. جو مزہ تیری دنیا میں رہا آیا تھا جہاد کرتے ہوئے اسی مزے کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی خواہش. اللہ کے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میں زندہ ہوں پھر مارا جاؤں, پھر زندہ ہوں پھر مارا جاؤں. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے. تو اللہ عز و جل نے فیصلہ دیا کہ جب یہاں کوئی آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں جاتا. یہ مالک کا قانون ہے کہ جو دنیا سے شہید ہو کر مر کر اللہ کی جنتوں میں چلا گیا وہ اب دنیا پہ نہ جمعراتے کھانے کو آتا ہے نہ پکی قبروں کو توڑنے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں شہید ہونے کے بعد سیر و تفریح, ایک جگہ سے دوسری جگہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ اگر یہ دین رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں تو قرآن و حدیث ان تمام باتوں سے خالی ہے. یہ اپنے بزرگوں کے قد بڑھانے کے لیے جھوٹے قصص ہیں جو بنا کر ان کے نام پر مشہور کیے گئے. حقیقت کے اندر وہ شرک کی کھلی ہوئی دعوت ہے. آئیے میں آپ کو حدیث رسول کا واقعہ سناتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے جنگ احد کے دوران مشرقین نے پلٹ کر حملہ کیا, مسلمان دو چکی کے پاٹوں میں پسنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ہوں. چنانچہ صحابہ سے پہلے مشرقین جو قریب تھے, صحیح مسلم کی روایت بھی ان کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں, جو مشرقین قریب تھے وہ انہوں نے بھاگ کر آپ پر حملہ کیا. احد کے روز سات انصاری اور دو قریشی صحابہ آپ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے. تو اللہ کے نبی کیوں غائب نہ ہو گئے؟ جس طرح یہ سید صاحب شاہ صاحب اسماعیل صاحب اور محمد حسن صاحب غائب ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں غائب ہوئے؟ آپ وہاں سے غائب ہو جاتے اور جہاں صحابہ کا مجمع تھا وہاں جا کر ظاہر ہو جاتے. بلکہ وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو گھیر لیا تھا وہ یہ کے بعد دیگر شہید ہوتے رہے آپ کے دفاع کے لیے, اپنی جانیں دیتے رہے. لیکن جس طرح سید صاحب غائب ہوئے اللہ کے نبی غائب نہیں ہوئے. پھر سید صاحب یہ فرما رہے مجھے غائب رہنے کا حکم ہوا ہے, وہی آنی تو بند ہو گئی. کہیں آپ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کی طرح اپنے بزرگوں کی پر وہی آنے کے قائل تو نہیں؟ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور مجھ پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام TGTG تھا. تو کہیں آپ کے مولوی اسماعیل پر بھی تو فرشتہ نہیں آنے لگا کہ ان کو غائب ہونے کا حکم ہوا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ کی طرف سے تو فرشتے آنے بند, وہی آنی بند ہو گئی. وہی فرشتے وہی لے کر دنیا پر نہیں آتے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. فاطمہ نے یہی کہا تھا کہ اب جبرائیل نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ ہی نبوت بھی مر گئی, وہ مبارک سلسلہ وہی آنے کا بند ہو گیا. لیکن یہاں اپنے مولوی کی شان بڑھانے کے لیے جو جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے غائب رہنے کا حکم ہے, تو وہ حکم کس کا ہے؟ آئیے صفحہ نمبر 145 پر ہے کہ حکایت ہے, اس کو پڑھتے ہیں. ایک دن ارشاد فرمایا کہ ہنگامہ قیام نانوتا میں مصنف غلام حسین شیعوں کا مولوی تھا, وہ بھی سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ اندر آیا تو آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے, اس پر جوں ہی اثر پڑا تو وہ بدنصیب جوتیاں وہیں چھوڑ کر بھاگا. یہ شخص سید صاحب اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ یہ شخص جو سید صاحب ہیں بڑے جادوگر ہیں, اور جب تک یہ سید صاحب نانوتا میں رہے وہ جنگل میں رہا, شہر میں نہ آیا. صفحہ نمبر 145. شاہ صاحب کی توجہ سے شیعہ عالم بھاگ اٹھا اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ یہ جادوگر ہے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ قریش سردار بیٹھے ہوئے اور آپ ان پر توجہ کر رہے, ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے, لیکن وہ سردار نہ تو بھاگے اور نہ ہی ان سرداروں نے اسلام کو قبول کیا. بلکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پہنچے, عبداللہ ابن مکتوم, نابینا صحابی, آ کر سوال شروع کر دیا, آپ کا سلسلہ کلام روک دیا. آپ کے چہرے پہ کچھ ناراضگی کے آثار آئے, جس پر یہ آیت اتری, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكرى. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی چڑھائی, منہ پھیر لیا, اس بات پر عبداللہ ابن مکتوم نابینا دین کی باتیں پوچھنے کو آیا تجھ کو کیا معلوم کہ وہ دین کی باتیں تجھ سے سیکھ کر سمجھ جاتا یا نصیحت مان لیتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی, لیکن تو تو جو امیر ہے اس کی طرح مخاطب ہوتا ہے, اس پر خوب توجہ کرتا ہے, حالانکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں کہ اگر وہ نہ سمجھے اور جو کوئی بیچارہ اللہ سے ڈر کر تیرے پاس دوڑ کر آتا ہے تو اس کی طرف خیال نہیں کرتا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, اور ایک مسلمان صحابی کے درمیان میں سوال و جواب کرنے پر ناراض ہوتے ہیں, مگر نہ توجہ کام کر رہی ہے, نہ دعا کام کر رہی ہے, نہ محنت کام کر رہی ہے, بلکہ اللہ اس وجہ بھی ناراض ہو رہا ہے کہ تو نے مسلمان کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. یہ توجہ اتنی ہی کامیاب چیز تھی کہ توجہ کرنے سے شیعوں کو سنی کر لیں, توجہ کرنے سے اور اللہ کے نعرے مارنے سے گرا کر بے ہوش کر کے توبہ کروا دیں. تو یہ توجہ رسول اللہ کے اندر نہیں تھی جو آپ کے بزرگوں کے اندر ہے. وہ ایک نظر ڈالتے ہیں یا تو بھگا دیتے ہیں یا مسلمان کر لیتے ہیں یا گرا کر بے ہوش کر دیتے ہیں یا مسجد کو تندور کی طرح گرم کر دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس بیٹھتے ہیں, طائف میں جاتے ہیں, چچا کے پاس بیٹھتے ہیں, سب کو دعوت دیتے ہیں, لیکن آپ کی نظروں کے اندر, آپ کی توجہ کے اندر وہ کمال کیوں نہیں نظر آتا جو کمال تمہارے بزرگوں کی نظروں میں آتا ہے. اس لیے تم اپنے بزرگوں کا قد بڑھانے کے لیے جھوٹے قصے بنا کر ان کتابوں میں لکھ کر چھاپتے ہو, اور شیطان کے لیے یہی موقع ہوتا ہے امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ ان قصوں کو اور ان بڑی بڑی ہستیوں کے نام کو لیتا ہے اور لوگوں کے اندر مشہور کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے. آگے چلیں, یہ حکایت نمبر 112 ہے, 122 ہے, صفحہ نمبر 146 ہے. ایک حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں جامع مسجد کے امام تھے, میاں عیدو فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک نجاری بزرگ جامع مسجد میں آ کر ٹھہرے, کئی روز تک ٹھہرے رہے. یہ صاحب اس قدر نیک تھے کہ ان کا مستحب عمل بھی ترک نہیں ہوتا تھا, نہ اشراق کی نماز نہ چاشت کی نماز, مداومت کرتے تھے اس پر ہمیشہ. میں نے ان سے دریافت کیا آپ کس گھر سے تشریف لائے, انہوں نے فرمایا یہاں کے بزرگوں سے ملنے آیا ہوں, مگر نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں کون کون بزرگ اولیاء اللہ ہیں, اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں, اور نہ میری کسی سے شناسائی ہے کہ وہ رہبری کرے. میں نے کہا یہاں کے بزرگوں سے میں آپ کو ملاؤں گا, مگر اتنی شرط پر کہ آپ عارف ہیں جن جن بزرگوں کی جو جو کیفیت آپ کو معلوم ہو اس کیفیت کو مجھ سے بیان کر دیجیے. انہوں نے اس کو منظور کر لیا. میں سب سے پہلے ان کو شاہ غلام علی صاحب کی خدمت پہ لے گیا. شاہ غلام علی نے بہت مدارت کی, خدمت کی, یہ بزرگوں کی خدمت میں دیر تک رہے. جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا, فرمائیے حضرت کیا کیفیت تھی؟ آپ نے فرمایا کچھ نہ پوچھو, یہ بڑا شخص ہے, میں کوئی ولایت نہیں دیکھتا جس میں طریقت کی نہریں نہ بہتی ہوں, یہ طریقت کے بھی ولی ہیں اور شریعت کے بھی ولی ہیں. اس کے بعد میں نے شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں لے گیا, وہاں بھی دیر تک بیٹھے رہے. جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے عرض کی کہ ان کی کیفیت بیان کیجیے. انہوں نے فرمایا اللہ اکبر, یہ تو شاہ غلام علی سے شریعت میں بھی بڑے ہوئے ہیں اور طریقت میں بھی. ان کی شریعت کی نہریں تمام عالم کے اندر دیکھتا ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک قائم رکھے گا. اس کے بعد میں ان کو شاہ عبد القادر کی خدمت میں لے گیا, وہاں ہیبت زدہ بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے. وہاں سے واپسی پر میں نے ان کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی حالت میں کچھ نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ جب میں نے اکبری مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو جو کچھ میرے دل میں تھا, جو علم میرے پاس تھا, وہ سب چھین لیا گیا. میں کورا چٹا ان پڑھ رہ گیا, اور جب میں واپس ہو کر ان کی مجلس سے دوبارہ ان سیڑھیوں پر آیا تو مجھے میرا علم اور میرا وہ ساری کیفیت واپس مل گئی. حکایت نمبر 122 صفحہ نمبر 146. اس حکایت میں بزرگ کو ابتدا میں عارف کہا گیا. عارف اصطلاح ہے صوفیوں کی, نہ شریعت کی اصطلاح ہے نہ قرآن حدیث کی اصطلاح ہے, یہ شریعت کی کا مذاق اڑانے والے صوفیہ کی اصطلاح ہے, یہ حدیث نبی پر طنز کرنے والوں صوفیہ کی اصطلاح ہے. اللہ سے شریعت کے مسائل لیتے ہیں, خود اللہ سے سننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی خبر لیتا ہے کہ کون کتنا ولی ہے. طریقت کی نہریں شاہ غلام علی کی ولایت سے نکل رہی ہیں. عالم الغیب تو صرف اللہ ہے. اب یہ بزرگ, یہ نام نہاد بزرگ ان تینوں اولیاء کے پاس جب گیا تو ان سے سوالات نہیں کیا, ان سے پوچھا نہیں تم کون ہو کیسے ہو, بلکہ ان کو دیکھ کر ہی ان کی دل کی کیفیت کو جان دیا. جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, زمین و آسمان کا غیب کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس کے دل سے طریقت کی نہریں نکل رہی ہیں, اس کے دل سے شریعت کی نہریں نکل رہی ہیں. آئیے قرآن حکیم میں اللہ عز و جل پر نبی کو حکم دیتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز اللہ نے آپ کو بتائی ہے, آپ پر اتاری ہے, وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیجیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی نے اسلام پہنچا دیا, اس میں طریقت نہیں. یہ شریعت کے نبی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, شریعت تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی اور صحابہ نے آگے اپنے تابعین کو, تبع تابعین کو, محدثین تک وہ بات پہنچی. لیکن طریقت کا نبی کون ہے؟ طریقت کس پر اتری؟ طریقت کی کتابیں کون سی ہیں؟ طریقت سکھائی کس کو گئی ہے؟ نہیں, بلکہ دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے صوفیہ نے ایک اپنے دین کا نام دیا طریقت کا, کہ جی یہ ہماری بات شریعت میں تو غلط ہو سکتی ہے لیکن طریقت میں نہیں. جیسے پیر مدہ بریلویوں کا ایک پیر ہے, وہ اپنی کتاب شاعرانہ کلام میں لکھتا ہے, چوکاں دے وچ بلے باندھے ملاں وچ مسیتاں جی, سادھو سدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیاں اسلیتاں جی. پیر مدہ مرشد نو رب آکھی باوے فتوے اعلان شریعتاں جی, شریعت آپ پر فتوا لگائے لیکن طریقت کے اندر آپ بہت بڑے ولی ہو. یہ طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے. اللہ کے نبی نے جو چیز ہمیں دی وہ شریعت ہے, طریقت کا نبی ہمیں نہیں پتا کون ہے. طریقت کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور پھر یہ ولی بزرگوں کو دیکھ کر ان کے دلوں کے رازوں کو جان لیتے ہیں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ خیبر کے اندر یہودیہ کھانا دے کر آ رہی اور آپ اس کی طرف, اس کے دل کی کیفیت کا آپ کو علم نہیں ہوا کہ یہ ظالم مجھے مارنے کے لیے میرے کھانے میں زہر ڈال کر لائی ہے, بلکہ آپ وہ زہریلا کھانا چکھ بھی لیتے ہیں, کھا بھی لیتے ہیں. اور اللہ مالک اعلان کر رہے ان اللہ, بے شک اللہ عز و جل وہ ذات ہے, علیم بذات الصدور, جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. لیکن یہاں علماء دیوبند کے بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے میرا امتحان لینے کے لیے آ رہا ہے, تو مسجد کی سیڑھیوں پر ہی اس کے اندر جتنا علم ہے, دین ہے, وہ سارا چھین لیتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جب واپس جاتا ہے تو اس کا وہ دین, اس کی وہ شریعت اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ غیب کے خزانوں پر اپنے اپنے بزرگوں کو بٹھا دیا گیا ہے. اور اللہ کی صفات پر حملے ہیں, اللہ کی صفات پر ڈاکے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور شیطان کو ایک کھلا موقع دیا گیا ہے کہ وہ ان بزرگوں کی کتابوں کو اٹھائے جن کے بڑے بڑے نام ہیں, جن کے ناموں سے پہلے حکیم الامت, زبدۃ المحدثین کے القاب لگتے ہیں, اور ان بزرگوں کے ناموں پر آ کر وہ شیطان مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے. آئیے اس سے اگلی حکایت ہم سنتے ہیں. حکایت نمبر 134 ہے, سوا نمبر 155 ہے. ہم چند احباب جن میں مرزا غالب بھی تھے اپنے بالا خانہ پر بیٹھے ہوئے, اور ایک امیر کے ہاں گانا ہو رہا تھا. اتفاق سے مومن خان کہیں سے مولوی عمر کو پکڑ کر لے آئے. مولوی عمر صاحب کہتے تھے مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مگر مومن خان نہیں مانتے تھے. آخر لا کر اس مجلس میں جہاں گانا ہو رہا تھا اس کو بٹھا دیا. گانا برابر ہوتا رہا. تھوڑی دیر بعد مولوی عمر نے تھوڑی سی حرکت کی, تھوڑا سا اپنا جسم ہلایا. اس کا اثر یہ ہوا کہ سارا مکان ہل گیا. اس پر سب کو خیال ہوا, شبہ ہوا کہ شاید یہ مولوی صاحب کے ہلنے کے اثر ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو. اس پر سب کی توجہ مولوی عمر کی طرف گئی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ حرکت کی جو پہلی حرکت سے زیادہ تھی, تو اس سے مکان پھر ہل گیا اور پہلے سے زور سے ہلا. اب تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ انہی کی حرکت کا اثر ہے. تھوڑی دیر میں ذرا زور سے حرکت کی, اس سے مکان کو اور زور سے حرکت ہوئی. کڑیاں بھی بول اٹھی, تاکوں میں جو شیشے کے آلات رکھے تھے وہ بھی کھن کھن کرنے لگے. اس میں کسی نے مولوی عمر سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے یہاں مت بٹھاؤ. یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے. حکایت نمبر 134, صفحہ نمبر 155. اس حکایت میں مولوی محمد عمر کو گانے کی محفل میں زبردستی لایا گیا اور مولوی عمر کی حرکت سے مکان میں زلزلہ ہوا. اس کو تھانوی صاحب کرامت کا نام دے رہے ہیں. آئیے قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولوی محمد عمر کھڑے ہو کر اس برائی کے خلاف اعلان جہاد کرتے, لوگوں کو اس برائی کی گندگی بتاتے. امت محمدیہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ جہاں بھی برائی دیکھتے اس کو منع کرتے. لیکن مولوی محمد عمر اگر ولی تھے تو ان پر یہ بات لازم تھی کہ وہ گناہ کو سننے کی بجائے, وہاں بیٹھنے کی بجائے اس کا رد کرتے. مکان میں زلزلہ برپا کر دیا مگر گناہ سے منع نہیں کیا اور اٹھ کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں گانے کی آواز سنتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن یہ مولوی بیٹھے سنتے رہے, یہ کیسی کرامت اور کیسا ولی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, نیکی کا حکم دیا کرو, برائی سے منع کرتے رہا کرو, وگرنہ ان قریب اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا. پھر تم اس سے دعا کرو گے, وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اور اس کے پاس وہ کون سی طاقت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہلتا ہے تو پورا مکان اس سے ہل جاتا ہے, وہ پھر ہلتا ہے تو مکان اور زور سے ہلتا ہے. یہ بزرگوں کا قد بڑھایا جا رہا ہے, یہ بزرگوں کے نام پر جھوٹی کرامات مشہور کی جا رہی ہیں جن کا شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں ہے. خان صاحب نے فرمایا حکایت نمبر 139 صفحہ نمبر 158 خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم خادم علی صاحب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے, رمضان کا زمانہ اور افطار کا وقت تھا, آپ نے روزہ افطار کر لیا, اتنے میں کچھ رافضی آئے اور آ کر کہا کہ قسم امام حسین کی اس وقت آفتاب غروب نہیں ہوا تھا جب آپ نے افطار کیا. حکیم صاحب نے فرمایا تم غلط کہتے ہو, آفتاب غروب ہو چکا تھا. انہوں نے اصرار کیا آفتاب ہرگز غروب نہیں ہوا تھا. اس پر حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے, ہماری شہادت دل کی جو شہادت ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. آفتاب غروب ہو چکا تھا اور اگر تمہیں یقین نہیں تو کل مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دینا, اندھیر کوٹھڑی میں بند کر دینا اور تم لوگ سورج کو دیکھتے رہنا, جب سورج غروب ہوگا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا, تمہیں تصدیق ہو جائے گی کہ میں نے سچ کہا یا غلط کہا. شیعوں نے اس دعوے کو عجیب سمجھ کر کہا کہ اچھا کل ہم آئیں گے. وہ آئے, غروب آفتاب سے پہلے ہی خان صاحب کو حکیم صاحب کو بند کر دیا گیا, کوٹھڑی لاک کر دی گئی, اندر اندھیرا ہے اور وہ چھت پہ چڑھ کے سورج کو دیکھنے لگے. جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوئی اندر سے مولوی صاحب نے آواز کہا کہ دیکھو بھائی سورج غروب ہو گیا ہے. حکایت نمبر 139 صفحہ نمبر 158 ارواح ثلاثہ مصنف ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. اب اس حکایت کو آئیے شریعت کے ترازو پہ تولتے ہیں. اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے, کمرہ بند ہے اور بند کمرے کے اندر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں اپنے دل کی گواہی سے اور اعلان کر رہے ہیں اللہ کے اللہ عز و جل کی ذات ہی وہ ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, وہ اللہ مالک ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, جس کے علاوہ اس کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں جانتا. اب لائیے اس مولوی صاحب کو اور حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ ورضا کے زمانے کے اس واقعے کو, اصحاب کرام کو اور علماء دیوبند کے اس مولوی کو تولتے ہیں شریعت کے ترازو کے اندر. صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1959 ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, بادل اتنے آئے ایسا محسوس ہوا کہ سورج غروب ہو گیا. صحابہ کی جماعت نے روزہ افطار کر لیا, تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا اور بادل چھٹ گئے, بادل غائب ہو گئے. کیا حکیم جی کا دل صحابہ کی جماعت سے افضل و اعلیٰ ہے؟ ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے بڑھ کر ہے, عمر کے ایمان سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضرت عمر کو تو معلوم نہ ہو سکا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ بادل ہے اور ان کے پیچھے سورج نکلا ہوا ہے, لیکن حکیم جی کو بند کمرے کے اندر جا کر پتہ لگ گیا. اللہ کی قسم یہ تو ایک حکیم کی بات کرتے ہو, کروڑوں حکیم اس طرح کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو جناب امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی ایک جوتی سے اٹھنے والی خاک کے برابر بھی پورے علماء دیوبند مل کر نہیں ہو سکتے. اب یہ امیر المومنین ہیں, یہ خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ مراد رسول ہیں, یہ داماد علی ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کے دل گواہی نہیں دے رہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا, بادل نکلے ہوئے ہیں. لیکن مولوی صاحب بند کمرے میں سے آواز لگاتے ہیں, آواز لگا کر بتاتے ہیں سورج غروب ہو گیا. سوچئے کہیں یہ مولوی کاہن تو نہیں ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اللہ کے نبی سے کہانوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں. عرض کیا ہے اللہ کے رسول بعض دفعہ ان کی باتیں سچی نکلتی ہیں. آپ نے فرمایا فرشتے اللہ کے احکام لے کر جب بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر آپ اس میں کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان پر ہو گیا ہوتا ہے تو شیطان چوری چھپے سنتا ہے اور نجومیوں کہنوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہیں یہ مولوی صاحب کا تعلق ان سے تو نہیں جو فرشتوں کی باتوں کو سن کر اور چھپ چھپا کر آ کر بتا دیتے. آگے چلیں, حکایت نمبر 147 ہے, صفحہ 164 ہے. شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا, قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے. ان کی حالت یہ تھی, اگر کسی کے گھر میں حمل ہو جاتا وہ تعویذ لینے آتا. بریلویوں کی بات نہیں ہو رہی, ذرا توجہ چاہوں گا, کانوں کو کھولنا. بریلویوں کو مشرک کہنے والوں, اپنی کتابوں کو, اپنے بزرگوں کو اگر یہی بات بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں تو وہ مشرک ہیں, اور اگر یہی بات آپ شاہ ولیتی شاہ عبد الرحیم کے مرید عبداللہ خان راجپوت کے بارے میں کہیں تو پھر یہ کرامات ہیں اور یہ بزرگوں کی عزتیں ہیں اور یہ ان کا شان بڑھائی جا رہی ہے. ان کے ہاں وہی شرک ہے اور آپ کے بزرگوں کے لیے اگر وہ بات آ جائے تو وہی ایمان بن جاتا ہے. کسی کے گھر میں حمل ہوتا تعویذ لینے آتا, آپ فرما دیتے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا, اور جو آپ فرماتے وہی ہوتا. پوچھا حضرت کیسے بتا دیتے ہو لڑکی لڑکے کا, الٹرا ساؤنڈ کی مشین رکھی ہوئی ہے, کیسے بتاتے ہو؟ کہا نہیں جناب کیا کہوں, جو بچے کی صورت ہوتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اور میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس کا پورا جسم, اس کی ٹانگیں, اس کی اے بی سی ڈی سب اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ چھوکری ہے اور یہ چھوکرا ہے. حکایت نمبر 147 ہے, صفحہ 164 ہے. میں پھر آپ کو قرآن پاک کی وہی آیات سناؤں گا, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی تو ساری چابی اللہ کے پاس ہے, لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر ایک, کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. نمبر دو, کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادہ نے کیا ہے. علماء دیوبند کا شاہ عبد الرحیم ولایتی کا مرید عبداللہ خان جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا. سوچ لیں کس کو جھوٹا کہو گے اور کس کو سچا کہو گے. نبی نے فرمایا کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا, کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا, کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. صحیح بخاری حدیث نمبر 993. اللہ کے نبی تو اعلان فرمائے کہ ماں کے پیٹ میں کسی کو نہیں علم, لیکن یہاں مولوی عبداللہ راجپور لڑکے اور لڑکی کی خبر دے دیتا ہے. کیا یہ خیر کے خزانوں کا مالک بن بیٹھا ہے جن کو اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں وہ باتیں نہیں ہیں. ان شرکیاں واقعات کو کرامات کا نام دیا جاتا ہے جو حقیقت کے اندر امت کو گمراہ کرنے کے دھندے بن چکے ہیں. ان بزرگوں کے ناموں کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی سچی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ بڑے بڑے نام حکیم الامت کی ہستیاں ہیں جن کی آڑ میں, جن کے پردے میں شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے, اس گمراہی سے اللہ ہمیں بچائے. واقعات ابھی باقی ہیں, اللہ مالک نے توفیق دی تو آئندہ درس کے اندر اسی سلسلے کو پورا چلائیں گے, اور یہ پوری کتاب ارواح ثلاثہ کا آپریشن کریں گے. شریعت کے میزان کے اندر, شریعت کی ترازو کے اندر ایک ایک واقعات کو تولیں گے, تاکہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں. صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک حور ہے, جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 خوبیاں اس کے دائیں طرف اس کے حسن کو مزید بڑھاتے ہوئے چلتی ہیں, اور 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے چلتی ہیں. اور وہ اپنی زبان سے کہتی ہے انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر, اللہ عز و جل نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے جو برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے, اچھائی کا لوگوں کو حکم دیتا ہے. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے تاکہ ہم اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفسه, بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دین اسلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ نجات ہے, اور یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے خود لی. اس قرآن کو اللہ مالک نے اتارا, اس کا بیان, اس کی تشریح, حدیث کو اللہ عز و جل نے اتارا, اور اس پھر پورے دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس رکھا. شیطان ہر دور کے اندر اہل دین کو اپنے دین سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کرتا رہا, لیکن اللہ عز و جل نے ہر دور میں ہی ایسے افراد کو پیدا کیا جو دین کے اندر ملاوٹ کی ہوئی چیزوں کو الگ کر دیتے, شریعت کو الگ کر دیتے, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی پچھلے درس میں ہم نے شروع کی تھی, ارواح ثلاثہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب, جو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے بڑے القابات سے معروف ہیں. حکیم الامت کا لقب ان کو دیا جاتا ہے. اور شیطان ہمیشہ ہی اسی چور دروازے سے اسلام کے اندر بزرگوں کی محبت، اولیاء کی محبت، بڑوں کی محبت کو آڑ بنا کر بدعقیدگی کو، شرک کو، بدعات کو پھیلاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی وہی ماجرا ہے کہ ان کے بہت بڑے نام کے پیچھے جو عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ان عقیدوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا جائے، تولا جائے، تو بالکل معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ آئیے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہمارے سامنے صفحہ نمبر 169 ہے، حکایت نمبر 152 ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے اور حضرت میاں جیو کے مزار پر حاضر ہوئے۔ بعد میں انہوں نے کہا، افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس دفن کر دیا، یہ یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی ویرانے میں ہوتے تو فضا ان کے انوار سے جگمگاتی، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ پہ دفن کر دیتا، پھر ان کے انوار اور برکات کا مشاہدہ ہوتا۔ اب اس قصے کو اپنے سامنے رکھیے، اس حکایت کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیجیے کہ یہ صاحب کشف کیا بلا ہے، جس کو دنیا میں رہتے ہوئے قبر، جنت، جہنم کا علم ہو جاتا ہے، جس کو بریلوی کھل کھلا کر غیب کی خبر کہتے ہیں، تو یہ حضرت اس کو کشف کے پردے میں لیتے ہیں۔ بات وہی ہے لیکن کان ادھر سے نہیں پکڑنا، موڑ کے پکڑا ہے۔ تو یہ کشف اور غیب خصوصیت ہے، آخرت کی باتیں، غیب کی باتیں، پردے کی باتیں اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، اور اپنے انبیاء کو بذریعہ وحی بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ غیب کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ حضرت آئے قبر پر کھڑے ہوئے اور ان کو پتہ لگا کہ یہ جو اندر بزرگ دفن ہیں، یہ بڑے صاحب تصرفات ہیں، یہ صاحب کمال ہے، اور یہ ایک امام کے پڑوس میں دفن ہے، اس لیے اپنے انوار کو، اپنی برکات کو، اپنے فیوزات کو روکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہیں تنہائی میں الگ کسی ویرانے میں ہوتے تو ان کی قبر سے نور کے مینارے نکلتے، ان کی قبر سے انوار نکلتے، لوگ فیضیاب ہوتے، یہاں سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو قبروں میں دفن ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور مردے بھی اس قسم کے ہیں کہ ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جو قبر میں دفن ہو جائے ان کو قیامت کا نہیں پتا، ان کو اٹھائے جانے کا نہیں پتا، ان کو دنیا کے علم کا، دنیا کی کسی بات کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس جہاں سے کٹ کر ان کا جہاں نگرا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ قبر والا جس کو اللہ عز و جل اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتا ہے، نبی آپ بھی ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، لیکن یہ قبر والا اتنے انوار رکھتا ہے، اتنے تصرفات رکھتا ہے، اتنی کرامات رکھتا ہے، اور پھر بزرگوں کے عدم میں اپنے ان اختیارات کو روکے رکھتا ہے، تو سوال ادا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وہ فیوز، وہ انوار نظر نہیں آتے کہ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے اور ساتھ ہی عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے، تو اتنا سا فیض اور اتنا سا تصرف بھی نظر نہیں آیا کہ اس قبر سے اللہ کے نبی آواز ہی دے دیتے، اے عمر پیچھے ہو جاؤ، یہ ظالم تمہیں مارنے لگا ہے۔ تو ہمیشہ قبر پرستی بزرگوں کا نام لے کر ان کے ادب و احترام کی آڑ کے اندر شیطان نے پھیلائی ہے۔ اگر یہی عقیدہ احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھیں کہ جب قبرستان کی زیارت کو جاؤ تو مردوں کی پیتیوں کی طرف سے جاؤ، سرحانے کی طرف سے نہ جاؤ تاکہ مردوں کو دیکھنے میں آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، تو یہ ہمارے علماء دیوبند ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور خود اتنی بڑی بات کہہ دیں کہ ان کی قبر کے اندر ان کی ہڈیوں کو اگر میں نکال کے کہیں اور دفن کر دیتا تو وہاں سے نور اور انوار اور وہاں سے تبرکات اور فیوضات وہاں سے جاری ہو جاتی اور دنیا اس سے فیض اٹھاتی۔ یہ قبر ہے یا ایک بہت بڑا کوئی سینٹر ہے جہاں سے تبرک اور فیض اور یہ سارے نور کے سلسلے چل رہے ہیں؟ بھائی یہ تو مردہ ہے، اس کے مردہ ہونے کی کیفیت بھی اتنی عجیب و غریب ہے کہ جب یہ مرا تھا اپنے کپڑے اتارنے سے بے بس تھا، نہانے سے بے بس تھا، استنجا کرنے سے بے بس تھا، وضو کرنے سے بے بس تھا، کفن پہننے سے بے بس تھا، لوگوں نے اس کے لیے سارے کام کیے، یہ اتنا محتاج تھا، لیکن اب وہ کون سی اس نے دوائی کھا لی ہے کہ جو ہی یہ قبر کے نیچے دفن ہوا ہے تو دفن ہوتے ہی اس پر وہ ساری تبرکات اور فیوضات اور انوار کی بارشیں ہونے لگی. بلکہ یہ قبر پرستی کی دعوت ہے، جس قبر پرستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب کہا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پر عید میلہ عرس نہ لگانا. اللہ عز و جل سے دعا کی، اللہم اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. اور یہاں اس قبر پوجا کی باقاعدہ دعوت ہے. آئیے آگے چلتے ہیں، حکایت نمبر 205 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے. ایک صاحب کشف حضرت، وہی صاحب کشف جس پر یہ سارے پردے، یہ برزخ کا پردہ ختم ہو جائے، وہ غیب دان ہو، اسے سارا پتا ہو قبر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ عز و جل اپنے رسول کو بتائے تو بتائے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دو قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ پر، بلکہ اس گناہ کو یہ ہلکا جانتے تھے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلیاں غیبتیں کیا کرتا تھا. یہ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو اللہ عز و جل بتا دے، قبر کے حالات اس پر واہ کر دے، وحی کے ذریعے اطلاع دے دے. لیکن یہ کون ہے، یہ نبوت کا خفیہ ڈاکو کون ہے جو بعد میں بھی قبر پر آئے اور وہی باتیں کہے کہ مجھے پتا ہے اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ صاحب کشف کسی حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی یہ کون سے بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے، جاؤ کسی مردے کے اوپر فاتحہ پڑھو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ کسی شہید کی خبر ہے. اب وہی بات کہ وہ مردہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جانتا نہیں ہے قیامت کب آئے گی، اسے نہیں علم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے نہیں علم. اگر یہ شہید بھی ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے جب اہل جنت میں شہداء کو مخاطب کر کے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے اتفاق کر کے ایک ہی بات کہی، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈال دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے واسطے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو مالک کا قانون ہے کہ جو اللہ کے پاس آ گیا، جو اس جہاں سے مر کے چلا گیا، پھر وہ دوبارہ اس جہاں میں نہیں آیا کرتا، نہ وہ جمعرات کے کنڈے کھانے کے لیے آیا کرتا ہے، نہ وہ ختم درود کے لیے آیا کرتا ہے، نہ پچھلوں کو ملنے کے لیے آیا کرتا ہے. جو جنت میں ہے وہ دنیا آتا نہیں ہے، جو جہنم میں ہے اسے کوئی آنے نہیں دیتا. یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ قبر والا مجھے کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں. یہ کون سی زندگی ہے؟ قرآن حکیم تو ہمیں بڑی عجیب بات کہتا ہے، فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو کسی قبر والے کا جواب ہی سنا دو. یہ رکھتی دنیا پر چیلنج ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ یتیموں کے گھر میں جا کر ان کو نہیں دیتے رہے؟ تو کیا ضرورت ہی دلاسہ دینے کی ان بچوں کو لاتے، قبر پہ کھڑا کرتے، ان کے والدین سے بات کروا دیتے کہ بیٹا کیوں پریشان ہے، میں تو زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں. یہ وہ غیب کی باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ شرک کی دعوت ہے جو اللہ عز و جل کی صفت غیب پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی آیات کا سری انکار ہے. قرآن کی آیات یہ کہتی ہیں کہ جو قبر والے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، جو قبر والے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، ان کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں جا چکے ہیں. حکایت نمبر 231 صفحہ نمبر 224، خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی کو حرام کے کھانے سے جیسے نفرت تھی، ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلدی کر لیا کرتے تھے، مگر دعوت دلداری کے لیے ہر ایک کی منظور فرما لیتے تھے. حکایت نمبر 231 صفحہ نمبر 224، یعنی حرام کے کھانے سے نفرت تھی، لیکن اگر بھول کے وہ حرام کا کھانا کھا لیں تو ان کے معدے کو فوراً پک جاتا تھا، وہ گھر آ کر کہہ کر دیا کرتے تھے. یہ معدے کو حرام کے کھانے کا علم ہو جانا کون دیا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ کھجورے لے کر آئے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کھجوروں کو دیکھ کر ہاتھ روک کر پوچھا، ابو ہریرہ یہ کھجوریں کہاں سے آئی؟ مدینے کی کھجوریں نہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کھجوریں میرے پاس کچھ ہلکی کھجوریں تھیں، وہ زیادہ تھی، وہ دے کر میں نے یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں آپ کے لیے تھوڑی لی ہیں. تو آپ نے اس کو منع فرما دیا، آپ نے ہاتھ کیوں روکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی ایک یہودیہ عورت زہر ملا ہوا کھانا دیتی ہے. تو جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گیا تو آپ کے نیچے کو وہ غیب کی خبر کیوں نہیں ہوگی کہ یہ کھانا زہر والا ہے, آپ نے کیوں قے نہیں کر دی. حکایت نمبر 235 ہے, صفحہ نمبر 226 ہے. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اپنی چادر مبارک میں مجھے ڈھانپ کر کے اندر لاتے ہیں, کبھی باہر لے جاتے ہیں. سوتے اور جاگتے اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, سوتے بھی اور جاگتے ہوئے بھی. وہ یہ نہ کہے کہ یہ خواب ہے, سوتے اور جاگتے یہی منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ردا مبارک میں مجھے لیے رہتے ہیں, الگ کرنا نہیں چاہتے. سب حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جب مفسد لوگ فتنہ برپا کریں اور فتویٰ لگانا شروع کر دیں اور نیک لوگوں کی توہین کریں, ان پہ الزام بازی کریں, تو ان سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں. لیکن گنگوہی صاحب نے فرمایا نہیں, مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے اور حضور کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کر مفسد ہو گئے تو خدا کے ایسے بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شرماتے, تو ہم بھی ایسی ہستی کو اب ایسے لوگوں میں رکھنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں. چنانچہ حضرت زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور قریب ہی زمانے کے اندر فوت ہو گئے. حکایت نمبر 235, صفحہ نمبر 226. مولانا کا یہ فرمانا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, مجھے چادر اڑا رہے ہیں اور الگ نہیں کرنا چاہتے. اب یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ کہتے ہیں جاگتے کے اندر بھی یہی منظر ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور مجھے اپنی چادر میں چھپا رہے ہیں. سوال یہ گونجتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی جنتوں میں ہے, اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی, پھر آپ کا بریلویوں سے جنگ کیا ہے, لڑائی کیا ہے. وہ طاہر القادری بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کراچی میں آتے ہیں, مجھ سے کھانا بھی مانگتے ہیں, ہوٹل کا کرایہ بھی مانگتے ہیں, مجھ سے بائی ایئر واپس مدینے کا ٹکٹ بھی مانگتے ہیں. الیاس قادری کہتا ہے ملتان کے اجتماع میں آتے ہیں, فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں, ان کے پاس بھی آتے ہیں اور آپ کے پاس بھی آتے ہیں. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بے بہا دن تک قید میں ہیں, اپنے گھر کے اندر محصور ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, نمک سے یا نیت سے افطاری کرتے اور سحری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلانے کے لیے کیوں نہیں آ جاتے؟ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایسی مقدس ہستیوں پر الزام لگایا جائے تو ان کو اللہ کہتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی اسی لیے آئے ہیں تاکہ ان کو اٹھا کر لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غیب کی خبر ہوئی کہ قاسم نانوتوی پر کچھ لوگوں نے تہمتیں اور الزام لگا دیے؟ اللہ کے نبی تو اس جہاں میں نہیں ہے, اس جہاں سے جا چکے ہیں. یہ خبر, یہ غیب کی خبر قرآن حکیم تمہیں بتاتا ہے, کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بھلائیاں جمع کر لیتا, مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی, میں بھلائیوں میں اکٹھا کر لیتا. اللہ فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. حضرت عائشہ پر تہمتیں لگتی ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تک برات اللہ عز و جل وحی کے ذریعے نہیں کر دیتا خاموش رہتے ہیں, صحابہ سے پوچھتے رہتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, حضرت علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر سے پوچھتے ہیں, لوگوں سے سوالات کرتے ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً غیب کی خبر ہو گئی کہ دیوبندی بزرگ پر تہمتیں لگ گئی اور وہ آئے, جیتے جاگتے آئے اور آ کر اس مولوی صاحب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا. لا الہ الا اللہ, یہ عقیدہ, یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے, یہ ایمان اور توحید کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ اس عقیدے کے پیچھے ایک کھلی ہوئی شرک کی دعوت ہے. آگے چلیں, یہ ہمارے سامنے صفحہ نمبر 233 ہے, حکایت نمبر 247 ہے. مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر الحسن گنگوہی میں کوئی آپس میں چپکلش تھی اور اس نے باب حالات کی بنا پر ایک تنازع کی صورت اختیار کر لی. مولانا محمود الحسن دیوبندی دو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے اور نہ انہیں اس قسم کے مور سے دلچسپی تھی, مگر صورت حال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کسی ایک طرف کو جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن علی صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے, بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین نے فرمایا کہ پہلے میری یہ روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا, خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ, دنیاوی جسم کے ساتھ سے پاس تشریف لائے تھے, جن سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا, میرا لباس تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. بس میں نے یہ کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے مولانا محمود الحسن صاحب نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا. حکایت نمبر 247 صفحہ نمبر 233. اب یہ حکایت اپنے سامنے رکھیے اور آئیے قرآن اور حدیث کی ترازو کے اندر اس کو تولتے ہیں. یہاں ایک جھگڑا ہوا دو مولویوں کے اندر اور صدر مدرس صاحب تھے وہ طرف جھک گئے. مولانا نانوتوی جو اس مدرسے کے بانی ہیں, جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو چکے, وہ اپنے جسم کے ساتھ آئے اور آ کر اس مولوی صاحب کو کہا کہ اس جھگڑے میں نہ بولو, قرآن حکیم ہمیں کیا کہتا ہے, ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. موت دے گا اللہ تم کو, پھر زندہ کرے گا تم کو, پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مرنے کے بعد مولانا نانوتوی صاحب کو کیسے خبر ہوئی کہ محمود الحسن صاحب بھی اس جھگڑے کا حصہ بن گئے؟ وہ تو مر چکے ہیں, یہ جہان ان کا ختم ہو چکا ہے, وہ اگلے جہان میں جا چکے ہیں. انہیں اگلے جہان میں یہ علم کیسے ہوا کہ میرے مدرسے میں مولوی لڑ پڑے ہیں اور جو صدر مدرس صاحب تھا وہ بھی ایک پارٹی کا شریک بن چکا ہے؟ پھر ان کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, وہ دنیا کے اندر کیسے آئے, وہ دنیا کے اندر کیوں کر پہنچ گئے؟ ایک جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے. اگر یہی عقیدہ علماء بریلی پیش کریں کہ ہمارے بزرگ آتے ہیں, گیارہویں والی سرکار آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے جلسوں میں آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عاشقوں کے گھر میں نور کی بارش کر کے جاتے ہیں, تو وہ کفار ہیں, وہ مشرکین ہیں, ان پر سب کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں. لیکن یہاں کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے, جو مزاج یار میں آئے وہ لکھ دے کہ نانوتوی صاحب جو دنیا سے جا چکے انہیں دنیا کی خبر کیسے ہوئی؟ اگر وہ بھی گئی, نمبر ایک, اس جھوٹ کو بھی مان لیا جائے, تو پھر وہ اس کیسے آئے؟ اللہ عز و جل تو ہر چیز پر قادر ہے, لیکن ہمارے سامنے جو شریف ہے یہ ضابطہ حیات ہے, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, سب سے بڑی ہستی ہے انسانوں کے اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے, اس واقعے کے مطابق تولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جب کلش ہوئی, جھگڑا ہوا, معاملہ جنگ تک پہنچا, قتال تک پہنچا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہیں لے آئے اور آ کر دونوں کی صلح کروا دیتے؟ حضرت حسن, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان جنگ ہوئی, قتال ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہیں لائے؟ ایک واقعہ نہیں, بے بہا واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردا نے تلوار نکالی اور کہا, جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اٹھ کر آئے کہ عمر کیوں کہتا ہے, میں تو مر چکا ہوں, لیکن یہاں بھی ہوں, وہاں بھی ہوں, آتا بھی رہوں گا, جاتا بھی رہوں گا. یہ قصے, یہ مکمل کفر اور شرک واقعات ہیں جن کے بلبوتے پر اس امت کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ عقیدے قرآن کے نہیں ہیں. جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ کی جنتوں کے اندر آرام کر رہا ہے اگر وہ نیک ہے, اور اگر وہ بد ہے تو وہ عذاب کا مستحق بن چکا ہے, اس کی قبر برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے, پردہ اور آڑ ہے, اسے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن یہاں اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں کہ غیب کی خبریں جو بریلوی اپنے نبی کے لیے کہیں تو انہیں مشرک کہا جائے, وہی غیب کی خبریں اپنے بزرگوں پر فٹ کی جاتی ہیں کہ انہیں آخرت میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے سارے معاملات کا علم ہے, اور ان کو اتنا کنٹرول اور اتنا اختیار ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے اسی جسم کے ساتھ, جو دنیا کا جسم تھا, اسی جسم کے ساتھ آ بھی جاتے ہیں اور آ کر ان جھگڑوں کو ختم بھی کرا جاتے ہیں. آگے چلیے, حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولانا منصور علی خان صاحب مراد آبادی حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے, طبیعت کے ساتھ تو ادھر جھکتے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ خود بھی مجھ سے نقل کیا کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا, اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اسی کے تصور میں گزرنے لگا. میری عجب حالت ہو گئی, تمام کاموں میں خلل ہو گیا, حضرت کی فراست نے بھانپ لیا, لیکن سبحان اللہ, تربیت و نگرانی سے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں, یہاں تک کہ خود بھی اس محبت کا ذکر چھیڑا کرتے تھے کہ بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آتا جاتا بھی ہے یا نہیں. میں شرم و حجاب سے چپ رہ گیا تو فرمایا کہ نہیں بھائی, یہ حالات انسان ہی پر آتے ہیں, اس میں کچھ چھپانے کی کیا بات ہے. غرض اس طریقے سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری بھی زبان سے اس کی محبت سے اقرار کروا لیا اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ دل جوئی فرمائی, اس بازی پر میری مزید دل جوئی فرمائی. اس مخصوص بے تکلفی کے آثار اب مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوئے. میں ایک دن تنگ آ گیا اور دل میں سوچیں یہ محبت میری رگ اور ریشہ میں سرایت کر گئی، مجھے تمام کاموں سے بیکار کر دیا، کیا کروں کہاں جاؤں؟ آخر عاجز آ کر دوڑا، حضرت کی خدمت میں پہنچا، ادب سے عرض کیا، حضرت میری مدد فرمائیے، میں تنگ آ چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، ایسی دعا فرمائیے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے دل سے غائب ہو جائے. تو ہنس کر فرمایا، بس مولوی صاحب تھک گئے، جوش ختم ہو گیا. میں نے اس کی حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا. فرمایا بہت اچھا، مغرب جب مغرب کی نماز پڑھ لو تو میرے پاس آ جانا. نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، میں حاضر ہوا، مجھے سامنے بٹھایا، فرمایا اپنا ہاتھ لاؤ. میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میرے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر، ہتیلی رکھ کر میری ہتیلی کو اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں. خدا کی قسم میں عیانن کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، ہر طرف نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا ہے، گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں. میں اس وقت لرزا اور ترسا تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کپکپی اور یہ خوف ساری نہ ہوا تھا. میں پسینہ پسینہ ہو گیا، بالکل خودی سے گزر گیا. برابر میری ہتیلی پر اپنی ہتیلی پھیرتے رہے، جب ہتیلی پھیرنا بند کی تو یہ حالت بھی جاتی رہی. فرمایا جاؤ، میں اٹھ کر چلا گیا. دو ایک دن کے بعد حضرت نے پوچھا، مولوی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، حضرت اس لڑکے کے کا تصور یا عشق تو کجا، دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باقی نہیں. فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو. حکایت نمبر 251، صفحہ نمبر 236. اب اس قصے کو قرآن و حدیث پر پیش کیجیے. یہ عمل ہماری امت سے پہلے میں لوط کے اندر موجود تھا. تو پھر ہوا کیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، آسمانوں پر لے گئے، آسمانوں کے اتنے قریب ہوئے کہ آسمانوں کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کی آوازیں سنی، حدیث میں آتا ہے. اور پھر اس کو الٹا کر کے پٹک دیا گیا زمین کے اوپر، اور اوپر سے اللہ عز و جل نے پتھر مارے، اور پتھر مار مار کے اس پوری قوم کو برباد کر دیا. لیکن یہاں یہ کیسے حضرت ہیں، یہ کیسے شیخ ہیں کہ اتنی بڑی کاری کے اندر ایک بندہ ملوث ہے، اور پھر غیر فطری عمل، غیر فطری کام، اور وہ دل جوئی فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ آتا بھی ہے یہ نہیں آتا، تسلی بھی دے رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، دل جوئی بھی کر رہے ہیں کہ شاباش شاباش، بلے بلے لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں. اور پھر یہ طریقہ ہے تعلیم، یہ طریقہ ہے علاج، کہ جب وہ تنگ آگے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، ہتیلی سے مسئلہ، تو وہ فوراً اللہ کے عرش کے نیچے پہنچا. چھوڑیے تمام بحثوں کو، اس بد کاری بندی سوچ کو باہر نکالیے، ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، آپ کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، اہل طائف بھی مار رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نظر نہیں آیا جو مولانا نانوتوی صاحب کو نظر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر اس ہتیلی کو رگڑنا تھا، وہ فوراً عرش کے نیچے پہنچ جاتا، اللہ کا دیدار ہو جاتا، نور اس کے دل میں داخل ہو جاتا، کفر اس کے دل سے نکل جاتا. یہ کون سا طریقہ تعلیم ہے؟ کیا کتاب اللہ سے ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ شریعت نہیں ہے، تو پھر یہ اسلام نہیں ہے. اگر یہ اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ طائف میں مار کھانی پڑتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے اندر ماتھا پھٹتا، نہ آپ کے دندان شہید ہوتے، نہ آپ کو ہجرتیں کرنی پڑتی، نہ آپ کی بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق ملتی. بلکہ ایک ایک کافر کو بلاتے، اس کی ہتیلی پہ ہتیلی رگڑتے، وہ فوراً اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا، سارے انوار اس پر روشن ہو جاتے، دل سے اس کا کفر نکل جاتا. یہ طریقہ قرآن و حدیث نے تو نہیں سکھایا، یہ شریعت اسلامیہ تو نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، تو پھر یاد کیجئے وہ کام مردود ہے، وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ عمل بدعت ہے. اور یہاں تو پورا ایک طریقہ دین، طریقہ تبلیغ، طریقہ تربیت دیا جا رہا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. حکایت نمبر 254، صفحہ نمبر 242، مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا، راؤ عبد الرحمن خان صاحب پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم کے خلیفہ تھے، بڑے زبردست صاحب کشف و حارات تھے. کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا یا لڑکی تعویذ مانگنے آتا تو بے تکلف فرما دیتے، جا تیرے گھر لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ فرمایا میں کیا کروں، جو مولود ہے اس کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ سامنے آنے کے فوراً بعد مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اور میں اس کو بتا دیتا ہوں. آئیے صحیح بخاری کی روایت پہ غور کیجئے، غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر ایک، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. نمبر دو کوئی نہیں جانتا رحم مادہ میں کیا ہے، نمبر تین کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، نمبر چار کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اور نمبر پانچ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ پانچ چیزیں غیب کی خبریں ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہاں علماء دیوبند کا ایک چھوٹا سا مرید جانتا ہے کہ ہر تعویذ دینے والے کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں جو پیدا ہوگا وہ لڑکی ہوگی اور تیرے گھر میں لڑکا ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ان الرقا والتمائم والتوالت شرک، وہ دم جھاڑا جس کے اندر شرکی الفاظ ہوں وہ بھی شرک ہے، اور تمائم تنیمہ تعویذ منکا سیپی گھونگے یہ لٹکانا اپنے گلوں کے اندر، یہ کڑے اور چھلے یہ تمام شرک ہے، وہ تھی والا، اور یہ آپ کے سامنے اخبارات میں اشتہارات آتے رہتے ہیں، محبوب کو سیدھے راستے پہ لانا، خاوند کو سیدھے راستے پہ لانا، محبوب اپنے قدموں میں بیٹھے گا، محبت کے منتر، لوگوں پر محبت ایک دوسرے کے مطیع کر دینا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ تمام شرک امور ہیں، لیکن یہاں ایک طرف تو اس کو تعویذ دیا جا رہا ہے جس کو اللہ کے نبی تنیمہ کو شرک کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کہ پانچ چیزیں غیب کی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک چیز ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ مولوی صاحب دو ٹوک کہہ دیا کرتے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں لڑکا ہوگا اور اس کے گھر میں لڑکی ہوگی۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ کیا علم غیب کا دعویٰ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے نام یہ صفت لگانا اللہ کی صفات میں شرک نہیں ہے؟ اور کیا شرک کرنے والے کے لیے قرآن کی یہ آیت پکار پکار کر نہیں کہہ رہی، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی وقت میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اللہ عز و جل ایسے بندے پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ حکایت نمبر 358 صفحہ نمبر 246 مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا، حضرت نانوتوی میرٹھ میں مسنوی شریف کا درس دے رہے تھے، اتفاقاً درس میں کوئی صاحب حال اور صاحب دل بھی آ نکلے، انہوں نے جب حضرت مولانا کے عالی مضامین سنے جو مسنوی میں بیان فرمائے تو بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش اس شخص کو اس ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، وہ محض مخلص خلوص اور نیک نیتی سے خلوت میں آ کر مولانا کے پاس تشریف لائے اور یہی فرمایا کہ آپ کو باطنی علوم بھی ملتے، تو مولانا نے اسرار انکسار فرمایا، جی میاں میں ایسا ہی محروم ہوں، اگر آپ ہی مجھ پر نظر شفقت فرمائیں تو میری نیک نصیبی ہے۔ اس پر وہ بزرگ متوجہ ہو کر مراقب ہوئے، ادھر حضرت مولانا بھی ضبط نفس کے ساتھ مراقب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بزرگ ہاتھ جوڑ کر اٹھے کہ مولانا مجھے خبر نہ تھی کہ آپ میں یہ جوہر بھی الوجھ موجود ہے، پورا یہ جوہر آپ کے درمیان موجود ہے، جہاں آپ کو ظاہری تعلیم دی گئی وہیں آپ کے پاس باطنی علم بھی ہے۔ ظاہری علم تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل گیا، وہ باطنی علم کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا نبی کون تھا، اس کی کتابیں کون تھی، وہ شریعت کے علاوہ کون سا دین تھا جس کو آپ باطنی علم کہتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں نہیں بتاتا، قرآن حکیم تو یہی بتاتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تیری طرف ذکر کو نازل کیوں، تاکہ تو لوگوں پر کھول کھول کے باتوں کو بیان کر دیں۔ دوسری مقام پر قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ آپ کو دیا گیا ان تمام چیزوں کو بیان کر دیجئے، ان تمام چیزوں کو بتا دیجئے۔ اب وحی تو دو صورت میں ہے، یا مطلوب ہے یا غیر مطلوب، یا قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے، حدیثیں تو لکھی گئی، قرآن تو لکھا گیا، اور یہ ظاہری علم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ مراقبوں کا علم، اب یہ باطنی علم، یہ کیا اللہ کے نبی نے دیا؟ کیا قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہے تو یہ شریعت ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ شریعت سازی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے انسان کو، یہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کے مقابل پورا ایک دین، تصوف کا دین، صوفیہ کا دین بنایا گیا ہے، جس کو بایزید بستامی جو کہتا ہے کہ تم اپنا دین زندوں سے لیتے ہو، تم اپنا دین مردوں سے لیتے ہو، ہم اپنا دین زندوں سے لیتے ہیں، تم کہتے ہو یہ حدیث فلاں نے فلاں سے بیان کی، فلاں نے فلاں سے بیان کی، فلاں نے فلاں صحابی سے، صحابی نے صحابی سے، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی بھی مر گئے، صحابی بھی مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے, محدثین بھی مر گئے, روات بھی مر گئے, تمہارا دین سارا مردوں کا دین ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین زندوں کا ہے. میرے دل نے سنا میرے اللہ سے, میرے دل نے سنا میرے اللہ سے, میرا دل بھی زندہ ہے اور میرا اللہ بھی زندہ ہے. جیسے مولوی ذکریہ صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ حدیث قدرت دے رہے تھے, اور ایک شخص مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا, ہم نے کسی نے اس سے کہا کہ یہ مولانا عبد الرزاق محدث حدیثیں بیان کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں سنتے؟ کہا وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں, اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے وسیلے کے, بغیر کسی معاملات کے, سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے رزاق سے سنتا ہوں. اس نے کہا پھر بتا میں کون ہوں؟ کہا تو خضر علیہ السلام ہے. اب یہ ڈائریکٹ علم سننا, یہ سینہ بنا چلنا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہے؟ کیا قرآن سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیا کتاب اللہ سے اور اس کے بعد سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں, تو پھر آئیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. تم قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم نے دو چیزوں کو تھام لیا, جو دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا قرآن, دونوں چیزیں اس باطن علم سے, اس تصوف کے علم سے, اس سینہ بسینہ علم سے خالی ہے, تو پھر یہ علم کفر کا علم ہے, یہ علم شرک کا علم ہے, یہ علم جہنم کی طرف لے جانے والا علم ہے, جنت کی طرف لے جانے والا علم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہو الا یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں, کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہو الا یہ کہ میں تمہیں وہ بتا چکا ہوں. جنت میں جانے کے راستے بھی واضح ہیں, جن کے راستے بھی واضح ہیں. اب جنت کے جانے کا راستہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں قید ہے, بند ہے, اس سے باہر جو ہے وہ ہلاکت ہے, وہ بربادی ہے, اور وہ جہنم کا راستہ ہے. حضرت والا نے فرمایا, ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے چھترا کی مسجد میں فرمایا, جبکہ لوگوں کا مجمع تھا, بھئی آج ہم تو صبح کی نماز میں مر جاتے, بس کچھ ہی قصر باقی رہ گی. عرض کیا گیا کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمایا آج صبح کی نماز میں سورۃ مزمل پڑھ رہا تھا, اچانک علم کا اتنا بڑا عظیم و شان دریا میرے دل کے اوپر گزرا کہ میں برداشت نہ کر سکا, قریب تھا میری روح پرواز کر جائے, مگر وہ دریا جیسا کہ ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چلا گیا, اس لیے میں بچ گیا. نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو مجھے انکشاف یہ ہوا کہ حضرت مولانا نانوتوی صاحب اس لمحے میں میری طرف میرٹھ میں بیٹھے ہوئے متوجہ ہوئے تھے. حکایت نمبر 268, صفحہ نمبر 253. اب یہ توجہ فرمائی انہوں نے میرٹھ میں بیٹھے ہوئے, یہ حضرت سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں, اور توجہ سے ہی ان کے دل کتنا علم آیا. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے, چچا مر رہا ہے, چچا کے پاس جاتے ہیں, اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب پر کہتے ہیں, یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک بار تو کہہ دو لا الہ الا اللہ. نبی کی نگاہیں بھی کام کر رہی ہیں, نبی اس کی طرف توجہ بھی کر رہے ہیں, نبی اس کی منتیں بھی کر رہے ہیں, نبی اس کے سرحانے پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور وہ چچا اس کے دل پر نہ نبی کی نگاہیں کام کر رہی, نہ نبی کی زبان کام کر رہی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کام کر رہی, بلکہ وہ مرتے ہوئے کہتا ہے, موت علی دین عبد المطلب, میں تو اپنے باپ کے دادا کے دین پر مرتا ہوں. اور اللہ عز و جل قرآن حکیم اعلان کرتا ہے, انک لا تہدی من احببت. اللہ کے نبی کی نظروں میں وہ کمال نہ آیا جو مولانا نانوتوی کی نگاہوں میں کمال تھا, کہ وہ سینکڑوں میل دور بیٹھے اپنے ایک مرید کی طرف توجہ ہی کر لیں تو علم کا سمندر اس کے دلوں میں آ جائے. یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ سات سات دن کے بھوکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے اٹھا نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو اور میں اس سے محروم نہ رہ جوں. حضرت عمر نبی سے سودا کرتے ہیں کہ تو نبی کی خدمت میں رہنا, میں کاروبار کروں گا, اگلے دن تو دہاڑی کرنا, میں نبی کی خدمت میں رہوں گا, تاکہ شام کو ہم جو نبی سے سنیں وہ آپس میں تبادلہ کر لیا کریں. تو اللہ کے نبی کہہ دیا کرتے ان صحابہ کو کہ جاؤ تم اپنا کام کرو, جب شام کو آؤ گے میں ایک نظر تم پہ کروں گا, جتنی وحی آئی بھی ہوگی وہ سارے تمہارا دل میں اتر جائے گی. یہ طریقہ کتاب اللہ سے ثابت نہیں, یہ طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں, تو پھر آئیے رسول اللہ کے فرمان کو سنیے, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو تو وہ مردود ہے, وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. یہی وہ اہل بدعت ہیں جو نماز پڑھتے ہوں گے, روزے رکھتے ہوں گے, حج کرتے ہوں گے, زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہوں گے, لیکن حدیث رسول علیہ وسلم بتاتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو حوض کوثر پر روک لیا جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے آنے تو امتی, میری امت ہے, لیکن وہ فوراً جواب میں کہیں گے فرشتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری, اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کے اندر بدعات جاری کر دی, اللہ کے نبی اور اس بدعت کی قوم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی, آپ فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا اس دین ان لوگوں کو آج میری نگاہوں سے دور کر دو. مولانا قاسم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گنگوہ میں حاضر ہوا, حضرت کی سردری میں ایک کورا بندھا ہوا پڑا تھا, ایک کٹورا اسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں, ایک پیالہ پڑا تھا, اس کو اٹھا کر کنویں سے پانی کھینچا, اس کو بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا, ظہر کی نماز سے وقت جب حضرت سے ملا تو ایک قصہ بیان کیا, آپ نے فرمایا کنویں کا پانی تو کڑوا نہیں میٹھا ہے, میں نے ان کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا, حضرت نے بھی چکھا تو بدستور وہ کڑوا تھا, آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھیں, نماز ظہر کے بعد تمام نمازیوں سے کہا کلمہ طیبہ پڑھو, جس قدر جس نے پڑھا ہو اس نے پڑھنا شروع کر دیا, آپ نے فرمایا اس کے بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, نہایت خوشی خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور فرمایا اٹھو اس پانی کے اندر سارے جا کر پھونک دو جو آپ نے پڑھا ہے. جب دوبارہ اس پانی کو پیا گیا تو وہ پانی بالکل میٹھا تھا اور اس پانی کے اندر کوئی کڑواہٹ باقی نہیں تھی, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی جو مٹی ہے اس پیالے کی یہ قبر کی مٹی ہے اور ایسی قبر کی مٹی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے, اب کلمے کی برکت سے یہ عذاب رفع ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ قبر کی مٹی ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ دو قبروں کے درمیان سے گزرے, فرمائیں دونوں کا عذاب ہو رہا ہے, یہ خبر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظریہ وحی مل گئی, مولانا صاحب کو کس ذریعے سے ملی کہ یہ قبر کی مٹی کا پیالہ بنا ہے اور ایسے مردے کی مٹی سے بنا ہے جس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اس عذاب کی وجہ سے پانی اس میں ڈالتے ہیں تو یہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب یہ علم غیب مولانا صاحب تک کس نے پہنچایا, یہ وحی کیسے ان تک پہنچی, یہ چھپی ہوئی غیب کی خبر ان کو کیسے ملی, نمبر ایک. نمبر دو, کلمہ شریف پڑھ کر اس کے اندر اس کو پانی میں پھونک مارو تو وہ میٹھا ہو جائے گا, یہ طریقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے تو دین ہے, اور اگر نہیں تو دین کے اندر اضافہ ہے, دین کے اندر بدعات ہے, یہ بناوٹی دین ہے, یہ صوفیہ کا دین ہے جس کو گھڑا گیا ہے, جس کی شاخیں نہ کتاب اللہ کی طرف جاتی ہیں اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہیں. خان صاحب نے فرمایا مولانا گنگوہی نے جو 1299 ہجری میں حج کیا اس میں آپ کے ہمراہ یہ اشخاص تھے, ہم سب لوگ ذیقادہ کی کسی تاریخ کو پہنچ گئے تھے لیکن جس جہاز کے ارادے سے چلے تھے وہ جہاز ہم سے ایک روز پہلے چلا گیا, دوسرا جہاز کھڑا تھا مگر اس کے روانہ ہونے میں دیر تھی اس لیے ہم کو بمبئی میں 11 روز اور ٹھہرنا پڑا, اور ہم 20 تاریخ کو جہاز میں وارد ہوئے, ہمارے سوار ہونے کے بعد وہ جہاز کھڑا ہی رہا, نہ 20 کو چلا نہ 21 کو نہ 22 کو, اب لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ اب تو حج نہیں مل سکتا کیونکہ دن تھوڑے باقی ہیں, اتنا قطع کرنا ہے اور اس کے ساتھ 11 شب کا قیام بھی ہے, یہ خیال کر کے لوگوں نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ محرم حج فسٹ کر دیں, احرام کھول دیں, ہمیں فسٹ نہ کریں, مولانا نے پیغام بھیجا کہ احرام نہ کھولیں بلکہ ہمیں یہ حج ضرور ملے گا کیونکہ میں عرفات میں اور مزدلفہ میں اور مینا میں اپنے آپ کو دیکھ چکا ہوں, ہم نے اطلاع کر دی. اس پر کچھ لوگ تو رہ گئے اور کچھ پھر بھی اتر گئے, حافظ صاحب بھی اس جہاز میں تھے, انہوں نے بھی جہاز سے اترنے کا ارادہ کیا, مولانا چونکہ ان سے حسن ظن تھا اس لیے مولانا نے حافظ عطا اللہ سے اور مجھ سے کہا کہ ہاں کو سمجھاؤ کہ وہ حج کا ارادہ فسٹ نہ کریں, ہمیں حج ضرور ملے گا, ہم نے انہیں سمجھایا, انہوں نے اقرار کر لیا کہ اب میں نہ اتروں گا, مگر باوجود اس کے وہ پھر بھی اتر گئے. مولانا کو جب ان کا اترنا معلوم ہوا تو آپ کو بہت دکھ ہوا, آپ نے فرمایا نا حق اتر گئے, بس جی ان کی قسمت ہی میں حج نہیں. اس کے بعد حافظ ہر سال حج کا ارادہ کرتے مگر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور انتقال کر گئے, لیکن ان کو حج کرنا نصیب نہ ہوا. ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ تیاری پوری ہو گئی, سواری بھی گھر پر آ گئی, سوار ہونے کو تھے کہ اچانک دل کو کوئی خیال آیا کہ ذرا دیر لیٹ جائیں, لیٹ کر سوار ہوں گے, وہ لیٹ گئے, لیٹنے سے کی کمر میں اتنا زور سے درد شروع ہوا کہ وہ سفر کے قابل نہ رہے. اب اس جہاز کی سنیے, اللہ اللہ کر کے ہمارا جہاز 23 کی عصر کو روانہ ہوا, جب عدن سے آگے پہنچا تو اس میں جس قدر ولایتی تھے سب تیر کر جہاز والوں پہ چڑھ گئے اور کہا اگر تم نے جہاز کا رخ کامران کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے, سیدھا جدہ لے چلو. جہاز والے ڈر گئے, مجبوراً ان کو جہاز جدہ لے جانا پڑا. جب جہاز جدہ پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ مسافروں کو اترنے کی اجازت نہ ہوگی اور جہاز کو قرنطینہ کے لیے کامران واپس کیا جائے گا. اس خبر سے حاجیوں کو سخت پریشانی ہوئی کہ اللہ اللہ کر کے ہم بڑی مشکل سے قید سے نجات پائی تھی اور اب ہمیں پھر وہیں جانا پڑے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عرب صاحب تشریف لائے, انہوں نے اس افسر کو رشوت دی اور وہ رشوت لینے کے بعد راضی ہو گیا اور پھر تمام حاجیوں کو وہاں اتار دیا. اب اس قصے کو اپنے سامنے رکھیے اور اس قصے میں اس قسمت کا راز جاننے والے کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ بس جی اب یہ ناحق اترے ہیں, ان کا اتر جانا اب ان کو پھر کبھی بھی حج نصیب نہ ہوگا. اور وہ انتقال تک ہر سال حج کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں حج نصیب نہ ہوا. وعندہ مفاتیح الغیب, غیب کی خبریں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. لا یعلمہا الا ہو, اللہ کے علاوہ اس غیب کی خبروں کو, اس غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا. لیکن یہاں یہ حضرت ان کی کس کو جانتے ہیں, گنگوہی صاحب ان کے حالات کو جانتے ہیں کہ اب جو یہ اترے ہیں تو ان کو ساری عمر دوبارہ حج نصیب نہیں ہونا. قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا, کل کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کہاں مرنا ہے. یہ تمام باتیں غیب کے پردے کے اندر ہیں جو اللہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہی غیب کی خبریں اپنے بزرگوں کی لیے کرامات کی صورت میں کس طرح تسلیم کی جاتی ہیں کہ بس اب مولانا نے چونکہ فرما دیا تھا پھر وہ ساری عمر باوجود کوشش کرنے کے اس حج کی طرف نہیں آئے. تو کیا یہی عقیدہ اگر بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھیں تو آپ ان کو مشرک نہ کہیں گے, ان کو اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والا قرار نہ دیں گے. اور یہی عقیدہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھیں تو وہ ان کی کرامات قرار پائیں, ان کی عزت قرار پائیں. یہ تمام باتیں, یہ تمام غیب کی خبروں کی اطلاع کا مل جانا یہ شرک ہے اللہ کی صفات کے اندر. اور جو بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس کے دامن سے شرک لگا رہے تو پھر اللہ کا فیصلہ سنیے, مالک کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں. حقائق نمبر 301 صفحہ نمبر 271 سنیے. خان صاحب نے فرمایا کہ حکیم عبد الواحد کے رہنے والے ایک شخص تھے جو ہاتھوں میں مطب کرتے تھے. میں نے ایک مرتبہ ان کو کچھ دبلا پایا تو ان سے حالات کو دریافت کیا. انہوں نے فرمایا چند روز سے سخت تکلیف میں ہوں, میرے اوپر بجلی گرتی ہے کبھی رات کو اور کبھی دن کو اور میں مر جاتا ہوں, سخت تکلیف سے مرتا ہوں, اس کے بعد پھر زندہ ہو جاتا ہوں تو تکلیف سے زندہ ہوتا ہوں, یہ بجلی اگر سوتے میں گرتی ہے تو بالکل جل کر خاک ہو جاتا ہوں. ان کے پیر کا انتقال ہو چکا اس لیے انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا. میں نے کہا حضرت گنگوہی کو لکھو, انہوں نے مجھ سے کہا تم لکھ دو. میں نے کہا آپ لکھ کر مجھے دے دیں. میں نے اسے مولانا کی خدمت میں روانہ کیا. مولانا نے جواب دیا کہ باتیں تحریر میں آنے کی نہیں, ان کو میرے پاس بھیج دو. اس پر وہ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد بالکل اچھے ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی. حضرت ابو بکر آئے, اللہ کے نبی کے چہرے سے چادر کو اٹھایا اور چادر کو اٹھانے کے بعد ان کے ماتھے کو چوم کر کہا اے نبی علیہ السلام آپ پر دو موتیں اللہ عزوجل کبھی اکٹھی نہیں کرے گا, آپ کی قسمت کی جو موت تھی وہ آپ کو آ چکی ہے. اور پھر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا. پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے, اگر یہ فوت ہو جائیں مار دیے جائیں شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ ابو بکر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوگی, لیکن یہاں یہ دیوبندیوں کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان پر بجلی گرتی وہ مر جاتا پھر وہ زندہ ہو جاتا جل کر خاک بھی ہو جاتا اور وہ خاک پھر دوبارہ بندہ بن جاتا. یہ مرنا اور مر کر زندہ ہونا, اس دنیا میں جو مر گیا وہ تو اللہ کے ہاں چلا گیا, اس کو تو پھر اس دنیا میں زندگی نہیں بلکہ اس کی زندگی تو آخرت میں ہے. یہ کیسا پیر ہے جو مرتا بھی ہے اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہوتا ہے؟ ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس سے کہتی ہیں اے انس تم نے کس طرح اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مٹی ڈالی, تم نے کیسے یہ ہمت اور جرات کی, کیسے یہ پسند کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے پسند نہیں کیا بلکہ ہم اس شریعت میں مجبور تھے آپ کے جسم پر مٹی ڈالنے پر. وہ تو اللہ کے نبی پر جسم پر مٹی ڈالیں, حضرت فاطمہ روتی رہیں, اصحاب کرام روتے رہیں, حضرت عمر تلوار نکال لیں, حضرت بلال مدینے کو چھوڑ گئے تھے, لیکن اللہ کے نبی دوبارہ زندہ نہ ہوں. لیکن یہ بزرگ مر بھی جاتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر زندہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ اختیار ان کو, یہ تصرفات ان کے کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے ہر سننے والے بھائی کے لیے کہ یہ قصے جو اپنے بزرگوں کی کرامتوں میں بیان کیے جاتے ہیں اللہ کے لیے ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر تولیے تو صحیح, کہیں یہ دعوت شرک تو نہیں ہے, کہیں یہ بدعقیدگی کی دعوت تو نہیں ہے, کہیں یہ اپنے بزرگوں کے اندر وہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی جو کھلی شرک کی دعوت ہو, اور جو بزرگوں کی محبت کی آڑ میں آ کر شیطان ازل سے لے کر اب تک یہی کوشش کرتا ہے کہ اہل توحید کے اندر ان کے بزرگوں کی محبت کا نام لے کر ایسے قصے داخل کیے جائیں جو ان کی توحید کو ختم کر دیں, ان کے عقیدے کو ختم کر دیں. آخری قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ تیسرے حصے میں اس کو ختم کریں گے. حکایت نمبر 305 ہے, صفحہ نمبر 273 ہے. حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گنگوہ میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی علاقہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب کے سب جمع تھے, مجمع لگا ہوا تھا اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں پر اسی مجمع کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت گنگوہی نے نانوتوی صاحب سے بڑی محبت آمیز لہجے میں فرمایا, ذرا یہاں پر چت لٹ جاؤ. نانوتوی صاحب کچھ شرما سے گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے, مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا فرماتے کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے, سب کے سامنے کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. تو حضرت نے یہ کی جواب دیا کہ لوگ کہیں گے ان کو کہنے دو, کہنے سے کیا ہوتا ہے. حکایت نمبر 305 ہے, صفحہ نمبر 273 ہے. اب اس حکایت کو اپنے سامنے رکھیے, اللہ کے لیے سوچئے, اگر انہوں نے چلو کچھ کر ہی لیا, مجمع کے اندر ہی کر لیا, تم تو اپنی کتابوں میں نہ چھاپو. تم اس قصے کو چھاپ کر اس بے حیائی کو, اس علت کو, اس بیماری کو, اس قوم لوت والے فعل کو مسجد امت کے اندر تشہیر دینا چاہتے ہو اور اپنے مولویوں کو بطور دلیل دینا چاہتے ہو کہ دل کھول کر مدرسوں کے اندر یہی کچھ کرو کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے, وہ بھی اب اس میں یہی کچھ کرتے تھے اور یہی سلسلہ آگے چلائی جاؤ. اگر ان سے غلطی ہو ہی گئی, اگر ان سے وہ گناہ ہو ہی گیا, کم از کم ارواح ثلاثہ سے اس واقعے کو تو ہٹا دو, اس واقعے کو تو نکال دو. کہیں ان بزرگوں کی کرامات چھاپتے چھاپتے آپ خود ان بزرگوں کی توہین کرنے کے سبب تو نہیں بن رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سچے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ دین اسلام جس کا منبع اور مرجع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, اور ہر اس بات کو غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہو. اس کے پیچھے کتنے بڑے شیخ کا نام ہو, کتنے بڑے بزرگ کا نام ہو, کتنے بڑے ولی کا نام ہو, اگر وہ بات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو اس بات کو ٹھکرانے کی, اس بات کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو پھر یقین ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کے ہم مصداق بنیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان فی الجنت حورا یقال لها عینا, جنت کے اندر ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے, جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 خوبیاں اس کے دائیں طرف چلتی ہیں اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے, اور 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے چلتی ہیں, اور وہ زبان سے کہتی ہے انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر, اللہ عز و جل نے مجھے ہر اس بندے کے لیے پیدا کیا ہے, اس بندے کے نصیب میں میں آنے والی ہوں جو برائی کو دیکھتا ہے, ہاتھ سے روکتا ہے اور اچھائی کی لوگوں کو حکم دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ برائی کو ہاتھ سے, زبان سے, دل سے, ہر لحاظ پر, ہر میدان میں برائی کے خلاف ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دین کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حال میں اللہ ہم سے ملاقات کرے, ہم اپنے اللہ سے ملاقات کریں. اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں, اللہ ہم سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی لعنت برستی ہے اس انسان پر، من آوا محدثاً، جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے. بدعتی جو اللہ عز و جل کے دین کے اندر اضافہ کرے، جو ایسے اعمال ایسے عقائد کا تعارف کروائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو، اس انسان کو بدعتی کہا جاتا ہے. اور جو اس کو پناہ دے، اب اس پناہ کے کئی معنی ہیں، ایک تو اس کو چھپانا، اپنے ہاں پناہ دینا جو الفاظ کے باہر سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک اس کی بدعت پر راضی رہنا، اس کی بدعت پر کوئی اعتراض نہ کرنا، اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا، اس تک دعوت حق کو نہ پہنچانا، یہ بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے یہ شخص اہل بدعت میں سے ہے لیکن اس کی تکریم بھی کر رہا ہے، اس کی عزت بھی کر رہا ہے، اس سے دوستیاں تعلقات بھی برقرار ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ عمل جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیا عمل بدعت ہے، کل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. اس کی اس بدعقیدگی پر، بے دینی پر، اللہ عز و جل کی شریعت سازی پر، اس شریعت کے مقابلے پر انسان، اس کی تبدیلی، اس کی ہدایت، اس کی نجات کا کوئی ذریعہ، کوئی سامان پیدا نہ کرے، تو یہ اس کی بدعت پر راضی ہے، اور ایسے بندے پر اللہ عز و جل کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دوری. یہ انسان اللہ کی رحمت سے مردود ہو چکا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے پر، ایک انسان جو نئی شریعت بنا رہا ہے، شریعت کے اندر نئے اعمال متعارف کروا رہا ہے، یہ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کو پناہ دیتا ہے، اس سے راضی رہتا ہے، اس کے ساتھ باقی سارے معاملات کیے جاتے ہیں لیکن دین کی دعوت نہیں دی جاتی. اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پیارے کے اندر بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو پھر اس وقت تم اللہ کو پکارو گے تو تمہاری پکاریں اللہ عز و جل کے ہاں قابل قبول نہ ہوں گی، نہیں سنی جائیں گی. تم دعائیں کرو گے، رو گے، لیکن وہ دعائیں، وہ پکارنا، وہ عبادتیں، وہ پکاریں اللہ کے ہاں کوئی قیمت اور قدر نہیں پا سکے گی. کیوں؟ تمہارا جرم کیا ہوگا؟ کہ تم توحید کی بات، عقیدے کی بات، ایمان کی بات، نیکی کی بات کرنی چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. جس کے بعد احادیث کے اندر عجیب و غریب قصص بھی آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل نے جب آزمائش میں مبتلا کیا، ان پر ایک دن فکس کر دیا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہیں کھیلنا. تین گروہ بن گئے، ایک گروہ جو نہ کھیلتا تھا نہ کھیلنے دیتا تھا، دوسرا گروہ جو ہیلے اور بہانے سے کھیلتا تھا، تیسرا گروہ جو خاموش رہتا تھا لیکن اس گناہ میں شامل نہیں ہوتا تھا. اب ایک گروہ کھیل رہا ہے، دوسرا خاموش ہے، تیسرا نہ کھیلتا ہے اور نہ کھیلنے دیتا ہے. ان تین گروہ کے بننے پر جب یہ دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور قوم نہ مانی، قوم نے انکار کر دیا، انہوں نے پھر اپنے راستوں کو الگ کر لیا، اپنی بستی میں اور ان کی بستی کے درمیان دیواریں لٹکے علیحدگی کر لی کہ اگر تم اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آتے تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہم تمہارے باغی، تم ہمارے باغی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن یہ اہل ایمان جو نہ بدعت کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے، جو نہ اللہ کی بغاوت کرتے تھے اور نہ کرنے پر خاموش رہتے تھے،
یہ اپنی دیواروں پر چڑھے دوسری طرف جھانکا تو وہ پوری قوم جو گناہ کر رہی تھی اور وہ قوم بھی جو گناہ تو نہیں کرتی تھی لیکن گناہ کو دیکھ کر خاموش رہتی تھی, اللہ عز و جل نے پوری قوم کو آواز کے اندر مبتلا کر دیا, خنزیر اور باندر کی شکلوں میں ان کے چہروں کو تبدیل کر دیا اور تین دن کے اندر اندر وہ پوری نسل مٹا کے رکھ دی. تو یہاں بھی ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے اللہ کے دین کو سمجھیے, اس پر عمل کیجئے, اور پھر اگر کوئی شخص اس دین کے اندر اضافہ کرے, اس دین کے اندر بدعات کا تعارف کروائے تو اس کو روکیے, ہاتھ سے روکیے, زبان سے روکیے, دل سے روکیے, اور اگر وہ باز نہیں آتا تو کم از کم اپنی راہیں الگ کر لیجئے, کم از کم اپنے راستوں سے جدا کر لیجئے, کم از کم پھر یہ نہ ہو کہ وہ تو اللہ کے دین میں بغاوتوں پر بغاوتیں کر رہا ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی دے رہے ہیں, رشتہ داریاں بھی کر رہے ہیں, نکاح ہو بھی رہا ہے, لیا بھی جا رہا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے, باقی سارے معاملات بڑے امن و سکون سے چل رہے ہیں, یہ نہیں. پھر اہل ایمان کبھی بھی اہل شرک, اہل کفر اور اہل بدعت سے محبت کی فضاؤں کو برقرار نہیں رکھا کرتے, وہ انکار کر دیتے ہیں, کفرنا بکم, ہم تمہارے منکر ہیں, وبدأ بیننا وبینکم العداوة والبغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے, کب تک, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک تم اپنے ان گندے عقیدوں سے توبہ نہ کر لو. اسی سلسلے کی کڑی ہم نے پچھلے دو درسوں سے شروع کر رکھی ہے, ارواح ثلاثہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے, ان کی ملفوظات ہے, ان کی ان حکایات کو, ان کے ان اعمال افعال عبادات کو, عقائد کو, نظریات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ پہچان سکیں کہ اللہ کا دین کیا ہے. اور جن لوگوں نے دین کے نام پر, اولیاء کی محبت کے نام پر اپنے عقیدوں کا تعارف کروایا, کیا وہ عقیدے واقعی ہی کتاب اللہ کے عقیدے ہیں, سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں, پھر تو ہمارے ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہماری طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے کہ ہم ہر بدعتی کی بدعت کو ہاتھ سے روک دیں, زبان سے روک دیں, یا کم از کم اپنے دل سے اس کو برا جانیں. بات بات لگے چلاتے ہیں, حضرت صاحب فرماتے ہیں, خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا, فرمایا کہہ دوں, سامعین نے عرض کیا, فرمائیے. فرمایا کہ تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے دل میں رہا, پیر امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ تین سال تک میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا, جو کام بھی کیا حضرت شیخ میرے دل میں موجود تھے اور میں ان سے مشورہ کرتا, ان سے صلاح کرتا, ان سے پوچھتا, جو وہ فرما دیتے میں وہ کر دیتا. پھر مزید جوش آیا, کہنے لگا کہہ دوں, لوگوں نے کہا جی فرمائیے. فرمایا 12 سال تک میرے دل کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رہا اور میں ان سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا, ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا جو میرے دل کے اندر موجود تھے. پھر مزید جوش پیدا ہوا, فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا, فرمائیے, مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے مزید اصرار کیا تو کہنے لگے بس رہنے دو. اگلے روز پھر اصرار ہوا تو فرمایا پھر بھائی پھر احسان کا مرتبہ رہا, یعنی پھر اللہ میرے دل میں رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. کیا یہ عقیدہ کہ ولی میرے دل میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے دل میں ہے اور اللہ میرے دل میں ہے, میں ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, کیا یہ کتاب اللہ کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کے سمجھے ہوئے دین اسلام سے ثابت ہے؟ یہاں تو منظر ہی عجیب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ گزرتے ہیں, حضرت عثمان کو سلام کہتے ہیں, حضرت عثمان جواب نہیں دیتے, حضرت عمر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو جا کر شکایت کرتے ہیں, امیر المؤمنین میں نے بھائی کو سلام کیا, بھائی نے جواب نہیں دیا, آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان تو نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان جواب فرماتے ہیں, امیر المؤمنین میں نے تو سنا ہی نہیں, اس نے مجھے کب سلام کیا, میں نے نہیں سنا. امیر المؤمنین پوچھتے ہیں کہ تم کچھ پریشان لگتے ہو, تمہارے چہرے سے کچھ پریشانی چپک رہی ہے. کہا ہاں میں پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اللہ کے پاس جا چکے, اور میرے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا, اور سوال یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ کی عدالت کے اندر جہنم پیش کی جائے گی, اللہ غضبناک ہوگا, ملک الیوم کی سنائیں بلند ہوگی. اللہ کو اتنا غضب آئے گا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا آیا اور نہ کبھی اتنا اس کے بعد کبھی آئے گا. تو وہاں پر وہ کون سا عمل ہوگا جس عمل کی بنیاد پر ہماری نجات ہو جائے گی, جس بنیاد پر ہم چھٹکارا پائیں گے؟ جہنم سے بچانے والا کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا؟ اب مجھے فکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے, پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ اللہ کے نبی تو نہیں رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا, اے عثمان یہ سوال میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے جواب میں کہا تھا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا, اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتا فہیا لہ نجات, تو یہی کلمہ جہنم سے نجات کا سبب بن جاتا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, میں نہیں پوچھ سکا, کیسے پوچھوں؟ اور یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے دل میں ہے, میں ان سے پوچھے بغیر 12 سال تک میں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا. تو ابو حضرت عثمان کے دل میں اللہ کے نبی نہیں تھے. ابو بکر صدیق جب ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا تھا, یہ نہیں کہتا کہ عثمان اللہ کے نبی تو میرے دل میں ہے, میں بھی ان سے پوچھ کے جواب دے دیتا ہوں. حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگیں ہوئی تو کیا اللہ کے نبی ان کے دل میں نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ان سے مشورہ نہیں کیا؟ کیا حضرت عمر کے دل میں اللہ کے نبی نہیں تھے کہ جب نماز پڑھتے ان پر حملہ ہو رہا ہے تو ان سے پوچھ لیتے, وہ بتا دیتے, آپ اس حملے سے بچ جاتے؟ یہ عقیدے کتاب اللہ کے عقیدے نہیں, یہ عقیدے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے نہیں, بلکہ یہ عقیدے صوفیاء کے عقیدے ہیں. اور ان عقیدوں کو نہ کتاب اللہ سے تعلق ہے, نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, اور نہ ہی صحابہ کے فہم سے تعلق ہے. صحابہ نے جو دین سیکھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا. اس دین کے اندر یہ تمام تصورات اور یہ تمام عقیدے, تصور شیخ, تصور پیر, اس دین کے اندر موجود نہیں, بلکہ یہ بات کی بنائی ہوئی دین, بات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ محتفات ہیں, یہ نئی چیزیں ہیں جن کو کتاب اللہ نہیں جانتا, سنت رسول اللہ نہیں جانتی, فہم صحابہ نہیں جانتا, سلف صالحین نہیں جانتے, بلکہ یہ بات کے گمراہ صوفیوں نے عقیدے تراشے کہ اللہ میرے دل میں رہتا ہے اور میں اللہ سے پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہوں, رسول اللہ میرے دل میں رہتے ہیں تو میں ان سے پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہوں. اگر اللہ کسی کے دل میں ہے اور وہ اس سے پوچھ کر کام کرتے ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتے, تو بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی عزت, فضیلت, نام اور درجے والی ذات ہو سکتی ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے دل کے اندر اللہ تھا تو آپ نے شہد کے اوپر کیوں حرام کیا؟ اگر اللہ ہو دل میں تھا اللہ کے نبی کے تو آپ ان سے پوچھ رہے تھے اللہ میں یہ حرام کروں یا نہ؟ آپ نے تو باقاعدہ کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ عز و جل نے فوراً قرآن کی آیات اتار دی کہ تو کیسے حرام کرتا ہے اس چیز کو, ما احل اللہ لک, جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا. یہ عقیدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے خارج ہیں, اہل سنت کے عقائد سے خارج ہیں, بلکہ یہ عقیدے گمراہ صوفیوں کے ہیں جو دین کے اندر بدعات کا دروازہ کھولتے ہیں, بلکہ یہ دین کے اندر شرک کے دروازے کو کھولنے والے لوگ ہیں. آگے چلیے, حکایت نمبر 308 ہے, صفحہ نمبر 276, ارواح ثلاثہ اشرف لکھانوی صاحب کی کتاب. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی نے مولوی محمد یحییٰ کاندھلوی سے فرمایا کہ سارا مسئلہ شامی میں دیکھو. مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو نہیں ہے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لاؤ شامی اٹھا لاؤ. فقہ کی کتاب شامی لائی گئی. حضرت اس وقت آنکھوں سے معبور یعنی اندھے ہو چکے تھے. شامی کے 2 سلف اور دائیں جانب کر کے اور 1 سلف بائیں جانب کر کے اس انداز سے یہ کتاب ایک دم کھولی اور فرمایا کہ بائیں طرف کے صفحے پر نیچے کی طرف دیکھو. دیکھا تو وہ مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا. سب کو حیرت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ سنو, حق تعالی یعنی اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری زبان سے غلط کبھی نہیں نکلوائے گا. زبان سے جب بھی نکلے گا حق نکلے گا. حکایت نمبر 308, صفحہ نمبر 276. آئیے اور اسی جملے کو اور اسی واقعے کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر پیش کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے, قریشی صحابہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ مشورہ دیا کہ تم پوچھ پوچھ کے لکھا کرو, ہر بات نہ لکھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے ہیں, کبھی ناراض ہوتے ہیں, کبھی گھر میں ہوتے ہیں, کبھی کچھ موڈ ہے, کبھی کچھ موڈ ہے, تو پوچھ لیا کرو, ہر بات بغیر پوچھنے لکھ لیا کرو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضا نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عبداللہ وہ لکھتا نہیں. فرمایا, اے اللہ کے نبی, مجھے میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, واللہ یبتلوک, اللہ کی قسم لکھ, اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا. کیوں اللہ کے نبی کے منہ سے ہمیشہ حق کیوں نکلے گا؟ اس لیے کہ مالک اعلان کرتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ میرے پیارے حبیب, میرے پیغمبر, میرے نبی بغیر وحی کے کلام کرتے ہی نہیں, اپنی مرضی سے نہیں بولتے, جو جی میں آئے کہتے نہیں, بلکہ یہ معصوم ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے تو کلام کرتے ہیں, اور وحی نہ کی جائے تو کلام نہیں کرتے. یہ تو شان رسالت ہے, یہ تو مقام رسالت ہے, یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل, ان کا درجہ ہے, ان کی عزت اور عظمت ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ مالک کی طرف سے وحی کی جاتی ہے تو وہ کلام کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیشہ حق نکلوانا ہوتا ہے, وحی کے ذریعے کلام کیا جاتا ہے. اور یہاں یہی دعویٰ علماء دیوبند کے ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. مولانا گنگوہی کہتے ہیں, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. تو اللہ نے جو یہ مولانا گنگوہی صاحب سے وعدہ کیا, قرآن پاک کی کون سی آیت کے اندر وہ وعدہ موجود ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو 30 پاروں کے اندر وہ کون سی آیت ہے جہاں پر اللہ یہ اعلان کر رہا ہو اپنی آیت کے اندر کہ میں نے رشید احمد گنگوہی سے وعدہ کر لیا, کبھی میری اس کی زبان سے میں جھوٹ نہیں نکلنے دوں گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر وہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہو کہ اللہ مالک نے مجھے وحی کر کے بتایا ہے, جو وحی مطلوع تو نہیں ہے, قرآن کی صورت میں تو نہیں ہے, لیکن حدیث رسول کی صورت میں ہے. کہ ایک زمانے میں علماء دیوبند کے بزرگ آئیں گے جن کا نام رشید احمد گنگوہی ہوگا, اور اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا. کیا وحی ختم نہیں ہو گئی؟ کیا وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو گیا؟ کیا جبرائیل اب وحی لے کر زمین پر آنا بند نہیں ہو گئے؟ پھر یہ دعویٰ کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا, یہ وعدہ کتاب اللہ میں ہے یا سنت رسول اللہ میں ہے؟ اور اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو پھر یہ وعدہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے, اللہ عز و جل کی طرف سے نہیں. اللہ کا وعدہ انبیاء سے ہوا کرتا ہے, انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں, کسی سے رب کا یہ وعدہ نہیں غیر انبیاء سے کہ وہ اس کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلے گا. عمر رضی اللہ عنہ ورضا کتنے ہی مسائل حدیث کے اندر آتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں اور پھر اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں. حضرت علی کے کتنے ہی مسائل حدیث میں آتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں اور پھر رجوع کر لیتے ہیں. ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا فتویٰ سنو اس کو جب تک اس کی دلیل نہ تمہیں مل جائے آگے بیان نہ کرو. کتنے ہی ان کے فتوے ہیں جو دلیل ملنے کے بعد اس کو رجوع کر لیتے ہیں. تو یہ گنگوہی صاحب ابو حنیفہ سے بھی بڑھ گئے, صحابہ کرام سے بھی بڑھ گئے, عمر بن خطاب سے بھی بڑھ گئے, کہ وہ تو فتویٰ دینے کے بعد بڑھیا سے کہہ دیتے ہیں کہ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے مہر کے مسئلے پر, اور عمر غلط کہتا ہے کیونکہ عمر کی بات کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے اور بڑھیا کی بات کتاب اللہ کے مطابق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا سے اگر ایک بڑھیا سوال کرتی ہے کہ مرنے والے کی دادی ہوں تو کیا میرے لیے اس کی وراثت میں کوئی حصہ ہے؟ تو فوراً جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, میں اپنے باقی اصحاب کرام سے مشورہ کروں گا, ان سے پوچھوں گا, اگر کسی کو اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہوا تو وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا, اور اگر نہیں یاد ہوگا تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ابو بکر نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی سور کسی دن بھی کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوا جس کا سورج انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر شخص پر طلوع ہوا ہو, سب سے عظیم ہستی انبیاء کے بعد. لیکن یہ دعویٰ ان کا نہیں, ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, اللہ کا قرآن اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, یہ دو چیزیں ہمارے لیے ہیں. اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر حملہ کرتے ہوئے جس طرح قادیانیوں نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کیا, اسی طرح وہی دعویٰ خفیہ طور پر نبوت کے خفیہ ڈاکیوں نے ڈاکوؤں نے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غلط نہیں نکلتا تھا, اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی زبان سے بھی غلط نہیں نکلے گا. حقیقت نمبر 341 صفحہ نمبر 290, اس پر ایک روز فرمایا کہ شاہ ابو سعید گنگوہی بیعت کرنے کے لیے شاہ نظام الدین کی خدمت میں تشریف لائے تو حضرت نے ان کو اپنے اس مرید کو مرید کرنے کے لیے جو شرط لگائی وہ یہ تھی کہ یہ حضرت کے کتے ہیں, ان کو سنبھال لو اور ان کو تھامے رکھا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, ان کی خدمت کرتے رہو گے تو حضرت تمہیں ایک دن نظر اٹھا کر دیکھ لیں گے اور جب تم پر نظر پڑ جائے گی تو ایک نظر پڑنے کا کمال ہوگا کہ فوراً تمہیں ولایت مل جائے گی. یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو بریلوی بھائیوں کی کتابوں میں ملتی ہیں. پچھلے ہی دنوں میں کرامات بلے شاہ پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر جو ان کی پہلی کرامت لکھی وہ یہ تھی کہ ابھی یہ نوجوان تھے بابا بلے شاہ اور اپنے گھر سے نکلتے تھے, ان کے ماتھے سے ایک نور نکلا کرتا تھا, راستے میں گزرتے ہوئے جو بھی ہندو اس کو دیکھ لیتا اس نور کو تو بغیر تبلیغ بغیر تقریر بغیر پروگرام کے بس وہ نور دیکھتے ہی اس کی زبان سے فوراً نکلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فوراً مسلمان ہو جاتے. تو ایک ہی دفعہ باہر نکلتے ہیں آٹھ دس ہندو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. ہندو بڑے پریشان ہوئے, وہ بابا بلے شاہ کے بغیر گزارش آئے کہ حضرت آپ ہمارے اپنے اس نوجوان کا گھر سے نکلنے کا ٹائم ٹیبل ہمیں دیجیے تاکہ جس وقت یہ گھر سے نکلے ہم ہندوؤں کو ان کے گھروں میں بند کر دیں, یہ جب بھی باہر نکلتا ہے اس کے نور کو دیکھ کر کافی سارے ہندو تو ویسے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اب یہی کرامت اصحاب بریلی بیان کرتے ہیں, یہی کرامت اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے کتوں کو نہلاتے تھے, ان کے کتوں کا خیال کرتے تھے اور کرتے کرتے تیر صبر پہ اتنے راضی ہوئے کہ بس ایک نظر ڈالی اور نظر ڈالتے وہ ولی بن گئے, کتوں کی خدمت سے ولایت مل گئی. اور ادھر احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتی ہے, عجیب صورتحال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ آپ کے چچا وفات کے قریب ہے, خود گئے چچا کے پاس جا کر بیٹھے, اپنے کان کو چچا کے قریب کیا اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. اے چچا ایک دفعہ میرے کان کے اندر کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے دربار میں آپ کے اس کلمہ توحید کو پیش کر کے سفارش کروں گا, بخشوانے کی کوشش کروں گا. لیکن اللہ یہاں صرف نظر کرم نہیں, اللہ کے نبی کی نظر کرم بھی ہیں, منتیں بھی کر رہے, سماجتیں بھی کر رہے. اور جواب میں چچا کیا کہتا ہے, اے نبی اے بھتیجے تیری باتیں تو سچی ہیں ٹھیک ہیں لیکن اخترت النار عن العار, میں جہنم کی آگ تو برداشت کر لوں گا لیکن قوم کا نہ کٹوانا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ابو جہل نے فوراً کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے بابا کے دین کو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہنے لگے امو تو والا دین عبد المطلب نہیں, میں اپنے باپ کے دین پر ہی مرتا ہوں. یہاں ایک نظر کرم کتوں کو نہلانے والے کو ولی کر دیتی ہے اور ادھر اللہ کے نبی کی نظر بھی پڑ رہی چچا کے چہرے پر, منتیں بھی کر رہے, سماجتیں بھی کر رہے, پوچھ بھی رہے, یاد بھی کروا رہے, زبان سے خود بھی پڑھ رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ. اے چچا ایک دفعہ تو کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ تیری عقیدہ توحید کی بنیاد پر بخشوانے کی کوشش کروں گا. لیکن چچا نہیں پڑتا. اب جو کمال علماء دیوبند کے اشرف علی تھانوی صاحب اپنے اس پیر کے کتوں کی خدمت کرنے والے مرید کو دے رہے ہیں اور ادھر اصحاب بریلوی بلے شاہ کے ماتھے کے نور کو دے رہے ہیں, کیا یہ دونوں کمال ماتھے کا نور نظر کا کمال یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کے پاس نہیں تھی تو وہ اپنے ایک چچا کو چاہتے ہوئے بھی کلمہ نہ پڑھا سکے کیوں؟ حالانکہ قرآن کریم نازل ہوا اللہ کے نبی کے غم کرنے کی بنا پر چچا میرا کافی ہی مر گیا. فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ, اختیارِ تیرا اختیار نہیں جس کو چاہے ہدایت دے دے, تیرے اختیار میں نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا. حکایت نمبر 343 صفحہ نمبر 293, ایک دن ارشاد فرمایا کہ شاہ عبد القدوس نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ الحمدللہ میرے زمانے میں ایک ایسے بزرگ تھے شاید متقدمین میں بھی ایسا مجاہدہ کرنے والے کوئی نہ ہو, کیا ہر روز صرف ایک بادام کھاتے, اسی پر گزارا کرتے, اس کے سوا دنیا کی کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے. حکایت نمبر 343 صفحہ نمبر 293. اے پیارے مسلمان بھائی, ہم مسلم ہیں, مسلم وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل دے کر ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیا جائے وہ اسے اٹھاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, بٹھاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. ہم پابند ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے. کیا یہ مجاہدہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے اوپر حرام کرنا, بس ایک بدانے ہی کھانا ہے چودہ گھنٹوں کے اندر. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کے طرز عمل تو ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر جاتے ہیں حضرت جابر کے گھر, اور روٹی پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ یہ میرے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کو اچھا گزر گیا, ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا. آپ کو جب اللہ کی نعمتیں ملتی تو آپ کھاتے. آپ نے مجاہدہ کی غرض سے کبھی اس طرح بھوک ہڑتال کی یا صحابہ نے کی؟ حدیث میں تو آتا ہے تب سے ہی دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نکلے, سامنے سے دیکھا تو ابو بکر بھی آ رہے, کہا تو کیوں باہر آیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکا, اپنے گھر سے باہر آ گیا. آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا, میں بھی بھوک کے ساتھ برداشتہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں. اللہ کے نبی تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آئے, ابو بکر بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے, حضرت عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے, انہوں نے مجھے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس حضرت نے تو سوائے بادام کے اپنے اوپر ہر چیز کو حرام کر لیا. اور ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا, تو قرآن فوراً آواز لگاتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم, اے نبی تو کیسے حرام کرتا ہو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے اوپر کسی اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کرنے کے اختیار نہیں, اور یہاں بابا جی سوائے بادام کی ہر چیز کو چھوڑ دیا مجاہدے کی غرض سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تین صحابہ آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولات کا سوال کیا, حضرت عائشہ نے جواب دیا. ایک صحابی نے کہا کہ آئندہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں سویا کبھی نہیں کروں گا, قیام ہی قیام کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی, آپ فوراً ان کے پیچھے گئے, انہیں پکڑا اور جا کر کہا کہ اے میرے صحابہ, میں تم نے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تم نے سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں, اللہ کا خوف رکھتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں. ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا, میں کبھی شادی نہیں کرتا, آپ نے میں نے شادی بھی کی. ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا, آپ نے کہا میں افطار بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں. من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری نافرمانی کی, میری سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں. یہاں تو سنت کی تابے داری کی اتنی تاکید ہے کہ اپنے اصحاب کرام کو منع کر رہے, اور یہاں یہ مجاہدے کے طریقے تمام چیزوں کو چھوڑ کر تاریخ دنیا ہونے کے طریقے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ تمام افعال اہل بدعت کے افعال ہیں, یہ دین کے اندر اضافے ہیں, یہ شریعت سازی ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. حضرت نمبر 347 صفحہ نمبر 294 خان صاحب نے فرمایا جس زمانے میں ملکہ کی تاج پوشی کا جلسہ ہوا, اس زمانے میں مولوی محمد یعقوب صاحب دہلی میں تھے اور اکثر غائب رہتے تھے. میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کہاں غائب رہتے؟ فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ دہلی میں جس جس جگہ تمہارا قدم جگہ کو آباد کر دیں گے, اس لیے میں اکثر شہر میں گشت کیا کرتا ہوں تاکہ ویران مقامات پر جاؤں اور میرا قدم لگنے سے وہ جگہ آباد ہو جائے. اور پھر اس جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب, مولوی فخر الحسن گنگوہی بھی موجود تھے. مولوی عبدالحق نے اس مقام کے آباد ہونے کی کیفیت مولوی ناظر حسن سے بیان کی اور کہا کہ جس جگہ اس زمانے میں آپ کا قدم رہا وہ تمام جگہ آباد ہو گئی. اب یہاں پر پہلے تو اس بات پہ غور کیجیے, مجھے حکم ہوا کہ جہاں جہاں تمہارا قدم لگے گا ہم اس جگہ کو آباد کر دیں گے, یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ عز و جل نے. تو جب اللہ عز و جل نے یہ دیا تو یہ دو ہی صورت میں وہی ہوگا, یا تو مطلوع یا غیر مطلوع, یا قرآن میں یا حدیث میں. تو یہ حکم قرآن حکیم کی 30 پاروں میں موجود کس آیت کا ترجمہ ہے کہ جناب مولوی یعقوب صاحب دیوبندی صاحب انڈیا میں آپ جہاں جہاں بھی جاؤ گے, دہلی میں آپ جہاں جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر آپ کے قدم لگتے جائیں گے اور تمام ویران مقامات آباد ہوتے جائیں گے. اللہ عز و جل تو اپنے بار کے حیل پر ہے, یحیی الارض بعد موتھا, کہ وہ اللہ عز و جل مرنے کے بعد اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے. اور یہاں فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کے قدم لگتے جائیں گے تو وہ مقامات آباد ہوتے جائیں گے. ہم ان کی آپ کرامت بیان کرتے ہیں سب آنکھوں پہ, لیکن وہ فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا تو لازمی بات ہے یہ حکم اللہ نے دیا, اللہ نے آباد کرنی تھی. تو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو سوال, اگر یہ قرآن میں نہیں تو پھر دوسرا وحی کی دوسری صورت احادیث رسول ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر مولوی یعقوب کا قدم لگے گا میں اس جگہ کو آباد کروں گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے تو ہمیں بتا دیجیے. ہمارا نمبر اور آیت نمبر بتا دیجئے, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تب بھی بتا دیجئے, اور اگر یہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر اضافے ہیں, شریعت سازی ہے, یا پھر یہ دعویٰ ہے کہ وہی صرف قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی بلکہ جس طرح مرزا قادیانی کہا کرتا تھا کہ مجھ پر یہی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی پر ہوتی تھی, جبرائیل لے کے آیا کرتا تھا, اور جو مجھ پہ لے کے آتا ہے اس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے, کہیں آپ کے پاس بھی کوئی ٹیچی ٹیچی فرشتہ تو نہیں آتا, کہیں نبوت کے خفیہ راستے آپ نے تو نہیں کھولے ہوئے, آپ دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا, وہ حکم کہاں پر ہوا؟ کتاب اللہ میں پیش کر دیجئے, سنت رسول اللہ میں پیش کر دیجئے, جیسے مرزا قادیانی نے حق الیقین کتاب لکھی تھی وہ تمام آیات بیان کر دی کہ مجھ پر جو وحی ہوتی تھی وہ یہ وحی ہے, جس میں ایک آیت یہ بھی ہے انت منی بمنزلت ولدی, اے مرزا اللہ کہہ رہا ہے تو میرے بیٹے کی طرح ہے, کیا روحی وجسدی, میری روح کی طرح ہے, میرے جسم کی طرح ہے, اس نے تو اپنی آیات بیان کر دی. آپ بھی اپنی آیات کو بیان کر دیجئے جہاں پر علماء دیوبند کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, وہ کس فرشتہ, کون سا فرشتہ لے کر آیا, کس قرآن کے کس پارے کے اندر موجود ہے, 30 پاروں میں ہے, جو امام غیر کے پاس 17,000 والا قرآن, آیات والا قرآن ہے, اس کے اندر ہے. اگر نہیں تو پھر یاد کر لیجئے آپ کا یہ دعویٰ اتنا بڑا جرم ہے. ومن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. پھر آپ جرت کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اور اللہ پر جھوٹ باندھنا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. آئیے اللہ کی گستاخی کا ایک اور حوالہ سنتے ہیں, حکایت نمبر 349 ہے, صفحہ نمبر 295 ہے, ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. فرماتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک دن صبح کے وقت یہی مولوی یعقوب جس کے بارے میں جو کہہ رہے تھے کہ مجھ پر آرڈر آ گیا ہے آسمان سے, وہی آ گئی ہے کہ جہاں تم قدم رکھو گے وہی جگہ آباد ہو جایا کرے گی, یہ اپنی درسگاہ میں پریشان اور خاموش بیٹھے تھے. میں اور بن فروشت رات بھی اس وقت پہنچ گئے. مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اوہو رات مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میں نے حق تعالیٰ سے, یعنی اللہ تعالیٰ سے, میں نے حق تعالیٰ سے, حق تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر, میں نے حق تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کچھ عرض کیا. جوان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عرض کیا, میں نے پھر عرض کی, اللہ کے ارشاد کے مقابلے میں میں نے پھر کہا, مثلاً یہ بات یوں کا یوں نہیں یوں ہے, میں نے پھر دوبارہ عرض کی جو کہ ظاہراً گستاخی میں شامل تھا, یعنی میں اللہ کی بات کا رد کر رہا تھا, انکار کر رہا تھا کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے, تو وہ بظاہر گستاخی میں شامل تھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس چپ رہو, بکو مت. اب یہ پورا مکالمہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے, حق تعالیٰ سے, حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, پھر کچھ عرض کی جو بظاہر گستاخی تھی, اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے پھر دوبارہ غصے سے یہ فرمایا کہ اردو میں اس کا ترجمہ یوں کرنے, بکواس مت کرو, بتاؤ مت. تو ایسی گستاخی پر سن کر میں خاموش ہو گیا, بہت دیر تک استغفار کرتا رہا, معذرت کرتا رہا, اللہ سے معافی مانگتا رہا, دن آخر اللہ نے میرا قصور معاف کر دیا. اب یہ پورا مکالمہ ہے, ٹیلی فون کی پوری گفتگو ہے, میں اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں, اللہ جواب میں کچھ کہہ رہا ہے, میں پھر کچھ کہہ رہا ہوں جس پہ اللہ ناراض ہو کر کہہ رہا ہے خاموش چپ بکو مت. یہ قرآن پاک کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی احادیث کا ترجمہ ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہے, خاتم المرسلین نہیں ہے, لا نبی بعد کا عقیدہ آپ کا نہیں ہے؟ کیا آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے, جبرائیل آتا ہے, اللہ ہم کلام ہوتا ہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان کہ وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, اور یہاں یہ مولوی یعقوب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی اللہ کا کلام ہوا. وما قدر اللہ حق قدری, افسوس ان مسلمانوں نے اللہ کی قدر کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کی شان اور جلالت اور حیبت کو نہیں پہچانا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اب پھر وہ اللہ کی طرف سے معافی بھی ہو گئی, یعنی وہی باقاعدہ پوری تفصیل سے آئی. اللہ کے لیے ذرا ہمیں بھی اس پارے کا نمبر بتا دیجئے, ان آیات کے نمبر بتا دیجئے جہاں پر اللہ اور مولوی یعقوب صاحب کی یہ گفتگو ہوئی, اور اگر نہیں تو پھر قرآن پاک کی ان آیات پہ اللہ کے لیے غور کر لیجئے. صرف بزرگوں کی اندھی محبت کے شکار نہ ہوئیے, صرف تقلید کی اینک کا پٹا اپنے آنکھوں پہ ڈال کر ہرا ہی ہرا نہ دیکھیے, بلکہ قرآن حکیم کی یہ آیت بہت شدید آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا کون ظالم, یعنی کائنات میں کوئی اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے بلکہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی جائے. اور یہاں تو مولانا باقاعدہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یوں کلام ہوا, پھر یوں کلام ہوا, پھر یوں کلام ہوا, اور پھر یوں کلام ہوا. تو کیا یہ اللہ کی توہین نہیں, کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اضافہ نہیں, کیا یہ ان عقائد کی بے کنی نہیں کی جا رہی جو عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. آئیے ذرا قرآن حکیم کے قصے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورنہ یہودیوں کے ایک علاقے سے گزر رہے, ایک یہودی نے کہا قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ کر, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے. تو یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ہم سے قرض مانگتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ رسید کیا. وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آیا. اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر سے پوچھا, آپ نے فرمایا یہ رب کو گالیاں دے رہا تھا. یہودی نے انکار کیا, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گواہ لے کر آؤ, جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی تصدیق کی. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, تحقیق اللہ تعالیٰ نے قول سن لیا اس کا جس نے کہا بے شک اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. یہ اس وقت کا گستاخ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا, اللہ نے وہ پورا قصہ قرآن حکیم میں بیان کر دیا. اور یہاں علماء دیوبند کے اتنے بڑے عالم مولانا یعقوب صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ سے کلام کیا, اللہ نے میرے کلام کے الٹ جواب دیا, میں نے پھر دوبارہ کلام کیا, جس پر اللہ نے نواز ہو کر کہا بکواس نہ کرو, بکو نہیں چپ رہو. اب یہ کن آیات کا ترجمہ ہے, کیا یہ اللہ پر جھوٹ نہیں؟ اور اگر اللہ پر جھوٹ ہے تو ان ظالموں کو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا ظالم یہی ہے. اس کو آپ اولیاء اللہ بنا کر پیش کریں, اس کو قوم کے لیے رہبر اور لیڈر بنا کر پیش کریں, یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں, یہ اللہ کی توہین کرنے والے ہیں. حقائق نمبر 365 کو پڑھتے ہیں, صفحہ نمبر 301 ہے. فرمایا جس زمانے میں دیوبند میں حیضہ پھیلا, اسی مولوی یعقوب صاحب نے ایک پیشن گوئی کی اور لوگوں سے فرمایا کہ یہاں ایک وبا آنے والی ہے, ہر چیز سے صدقہ اگر کیا جائے تو اللہ سے امید ہے یہ بلا ٹل جائے گی. بعض دیوبند بستی کے رہنے والوں نے کہا معلوم ہوتا ہے مدرسے میں کچھ چندے کی ضرورت ہے. اس کی خبر کسی نے مولانا صاحب کو بھی کر دی, جن کو بڑا غصہ آیا, غضب آیا اور غضب ناک خبر کہا یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس جملے کو چند بار تکرار سے فرمایا. اس وقت حاجی محمد عابد نے وہی جملہ سنا تھا کہ یوں فرما رہے تھے, مولانا فرمایا اب تو یوں ہی ہوگا. اس کے بعد اس کثرت سے وبا پھیلی کہ 20-20, 25-25 جنازوں کی نماز ایک دفعہ ہوتی تھی, بس دیوبند خالی ہو گیا. جب یہ وبا ختم ہو گئی تو آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ میرا بھی وقت آ گیا, کہ ابھی دیر ہے, بس اس کے بعد اپنے وطن ننوتوا پہنچے, وہیں جا کر بیمار ہوئے اور وہ اکیلے بحق ہو گئے. نمبر ایک, انہوں نے یہ اطلاع دے دی کہ یہ وبا آنے والی ہے. یہ اطلاع ان کو کس نے دی؟ یہ اطلاع, یہ غیب کیسے ان تک پہنچی؟ نمبر دو, اللہ عز و جل فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ, موت و حیات کا تو سارا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون, وہ ہو جا, جو مالک کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اعلان کرتا ہے پھر وہ کرا نہیں کرتا, تصرف تو اللہ کا, حکومت تو اللہ کی ہے. لیکن یہاں مولوی یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ اب تو بس بلا غرق ہونے والا ہے, سارے دیوبند کا بھی اور سارے یعقوب کی اولاد کا بھی. اور حاجی عابد صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو یوں ہی ہوگا جیسے مولانا فرما دیا, یہ تو مالک کی شان ہے. کون کہتا ہے فیکون, وہ فوراً ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کی الوہیت کی ایک صفت مولوی یعقوب کے اندر کیسے اس کے اندر آ گئی کہ مولوی عابد صاحب نے کہا کہ اب تو جو مولانا نے کہہ دیا وہی ہوگا, اب نہیں چل سکتا, یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ عز و جل کی شان ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہی شان اللہ کی صفت چھین کر اپنے مولوی کو کیسے دی گئی؟ یہ تین سوال قابل غور ہیں. وہ وبا کی اطلاع اس مولوی صاحب کو کیسے ہوئی؟ نمبر ایک. نمبر دو, موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. نمبر تین, مولوی عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے جو کہہ دیا کہ سارا دیوبند برباد ہونے والا ہے, سارے ہی مرنے والے ہیں, دیوبند ہی خالی ہونے والا ہے, تو کہا اب ایسا ہی ہوگا جیسے مولانا نے فرما دیا. تو یہ شان ہے رب العالمین ہے کہ جیسے مالک دیتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے, رب کی کہی ہوئی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو کیا یہ اللہ عز و جل کی صفات پر ڈاکے نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے لیے قرآن و حدیث کے ان حوالوں کو اور اپنے بزرگوں کے ان عقائد کو سامنے رکھ کر سوچئے, یہ عقیدے اہل توحید کے ہیں, اہل سنت کے ہیں, یا اہل شرک اور اہل بدعت کے عقیدے ہیں؟ حکایت نمبر 366 صفحہ نمبر 302 مولوی معین الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یہی مولوی یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے, وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی. کرامات تو زندگی میں واقع ہوتی ہیں لیکن علماء دیوبند کی اس بزرگ کی کرامت وفات کے بعد واقع ہوئی. بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ننوتوا میں بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولوی یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام آ جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پہ مٹی ڈالو تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکے یہ حضرت معین الدین صاحب مولوی یعقوب کے بیٹے. پریشان ہو کر ایک دن مولوی صاحب کی قبر پر آئے اور کہنے لگے, یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج کے تھے, کہ بابا آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہمارے لیے مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کے بار کوئی اچھا ہوا, کسی کو شفا نہیں ملی, تو ہم تمہاری قبر پہ مٹی نہیں ڈالیں گے. ایسے ہی پڑے رہنا, لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر چلیں گے اور چلتے رہیں گے. بس اسی دن سے کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے یہ شہرت ہو گئی تھی کہ آرام ہو جاتا ہے, ویسے ہی اب یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. مولوی یعقوب صاحب کی قبر سے لوگوں کا بخار اترنے لگا, مٹی شفا بن گئی. بیٹا یہ کرامت بیان کر رہا ہے, تو آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں. قرآن حکیم جو عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے وہ یوں بیان فرماتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا قبر کی مٹی سے نہیں ہوتی, بابے کے تعویذ سے نہیں ہوتی, بابے کی پھونکوں سے نہیں ہوتی, قبرستان کی مٹی کھا کر باندھنے سے نہیں ہوتی, یا خاک شفا کی پوٹی کھانے سے نہیں ہوتی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے, ذات ہے, ذات کا برکات ہے, وہ کریم ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو یہی دعا کرتے ہیں, بالباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے, شفا عطا فرما, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں, ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا سکھائیں, لیکن یہ نارحم نہاد اہل توحید اپنے مریدوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی قبر کی مٹی باندھنے سے بخار ختم ہو جاتا ہے. چلے ایک سوال نمبر ایک. سوال نمبر دو, یہاں یہ بیٹا تیز مزاج کا صاحبزادہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ جس سے جو قبر کے اندر ہے, وہ تو اموات الغیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, یہ تو مردہ ہے, اس کو تو اٹھائے جانے کا شعور نہیں, اس کو نہیں پتا کب قیامت قائم ہونی ہے, یہ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں, کیا اس کا اس مردے سے کلام, اور پھر مردے کا سن بھی لینا, اور وہ جو قبر کی مٹی کے اندر پیرا ڈال گوڈی بھی ملا رہا تھا وہ روک بھی لیتا ہے, وہ شفا کے اثرات کو روک بھی لیتا ہے, سنتا بھی ہے, تصرف بھی کرتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ قبر والے فیض دے سکتے ہیں, یہ اسرا شفا دے سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں جو توحیدی عقیدہ سکھاتا ہے وہ سنیے, لہو دعوت الحق, دعوت حق, سچی پکار, سچی دعوت ایک اللہ کے لیے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبونہم بشیء, جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ تمہاری کوئی پکار نہیں سن سکتے. ان کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے پیاسا کنویں کی طرف دیکھ کر پانی کو پکارتا رہے, پانی تو اس کے لیے نہیں آ سکتا. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو, تم تو سمجھتے ہو اس کی مٹی کھانے سے, مٹی باندھنے سے بخار ختم ہو جاتا ہے, اور مالک کہتا ہے ما یملکون من قطمیر, یہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو دھکڑا ہے, چھلکا ہے, اس کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارتے رہو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے, اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے. اللہ مالک نے توفیق دی تو کچھ عقائد باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اس کو اگلی ملاقات کے اندر بیان کریں گے. اللہ چاہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, موت دے, توحید کی حالت میں دے, اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.